الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن عذبه فهو بعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اور یہ بابرکت لمحات ہماری قسمت مقدر فرمائے اور اس کا کرم والا ایک کرم یہ ہے کہ اس نے رحمتوں والے عشرے سے مغفرت والے عشرے سے اب ہمیں یہ سعادت مرحمت فرمائی محض اپنے فضل سے اور اپنے حبیب کے صدقے سے وسیلے سے کہ آج ہم میں اور آپ اس عشرے میں جمع ہے جو عشرہ جہنم سے آزادی کا مژدہ سناتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس کی جناب سے مغفرت و غفران کی بارشیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی پہلے عشرے میں اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو دوسرے عشرے میں اس کے لیے انتظام ہے، اور دوسرے عشرے میں اگر کوئی اپنے لیے انتظام نہ کر سکا تو تیسرا عشرہ تو علی الاعلان ہے کہ اگر جو عبادت اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جائے اور بندہ صدق دل کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی تلافی اور اپنی نافرمانیوں کی پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اگر اس عشرے میں کوئی بھی لمحہ پائے اور اس میں وہ ندامت کے آنسو بہا دے اور اپنے دل سے ندامت کا اظہار کرے تو یہ آخری عشرہ مکمل طور پر اس کو بشارت اور یہ نوید سناتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان اور اس کے استغفار کی بدولت اسے جہنم سے آزادی کا مژدہ دے رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز مقبول جب ہوتی ہے جب وہ اعتدال کے ساتھ ہو، اور افراط و تفریط ایک دم سرے سے گھٹوتی اور ذلت اور ایک دم ایسی بڑھوتی جو شریعت کو مطلوب نہیں، مزاج کو مطلوب نہیں، کبھی قرآن نے اور جناب رسول اللہ نے اس کو تحصیلی جملوں سے یاد نہیں کیا، بلکہ خود ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، کہ ہر چیز کا حسن سید عالم کے جواب الکلم جملوں میں سے ہے کہ خیر الامور بہترین کام وہ ہے، اوسطها جو وسط میں ہوتا ہے، اعتدال میں ہوتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بھی اللہ نے، اس امت مرحومہ کو بھی امت وسطہ قرار دیا ہے، یعنی مزاج اور دین کی تفہیم کے اعتبار سے اعتدال رکھنے والے لوگ اور مزاج رکھنے والے لوگ. اور اعتدال اور توازن جو ہے وہ ہماری خارجی زندگی، دنیاوی زندگی کا بھی حسن ہے اور عبادت کا تو حسن ہے ہی ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر نہ بچپنا بہت زیادہ لائق تحسین ہے اور نہ بڑھاپا کوئی لائق ذکر ہے، بلکہ اس کے درمیانی جو چیز ہے جوانی وہ بڑی قدر کے ساتھ دیکھی جاتی ہے. تو ہر شے کے اندر اعتدال، وسط، توازن جو ہے وہ حسن کے اعتبار سے ہوتا ہے. سرے سے اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہ کرنا، بخل سے کام لینا اور ایک پیسہ بھی کسی کو نہ دینا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور دینا تو پھر اتنا دینا کہ خود کسی کے ہاتھ سے سوال کر لو اور کسی کے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتدال کی راہ جو سخاوت کی ہے کہ اپنے مصارف کو بھی دیکھا جائے اور جس کو دینا ہے اس کو دیا جائے اور جہاں سے روکنا ہے وہاں سے روکا جائے. تو ہر چیز کے اندر ایک اعتدال، اعتدال ہر شے کا حسن ہوتا ہے، توازن ہر شے کا حسن ہوتا ہے. ہم جہنم کی آزادی کے مجھے والی بات تو سن رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اعتدال ہے کہ کہیں بندہ فرط محبت میں، جذبات میں اتنا بھی نہ بہ جائے کہ بس آخری اشرا میں نے پا لیا ہے، اب اس سے تو میری مغفرت ہو گئی. یقیناً یہ ایمان کی امید ہے، یہ ایمان کا طریقہ ہے. لیکن کب؟ کہ جب بخشش کے تمام تقاضوں اور اس کی بنیاد اور اس کے مغز مغفرت کو جب تک وہ ادائیگی کے طور پر نہیں لائے گا، تو یہ تصور محض اس کے لیے شیطان کی جانب سے ہوگا کہ بس یہاں تم نے شرکت کر لی ہے، اب تیرا بیڑا پار ہے، اب تجھے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. جس طرح کہ خود نبی پاک نے فرمایا ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. ہمیں اعتدال کے ساتھ رہنا ہے، نہ اتنا بے باک ہو جانا ہے کہ عبادت سے سرے گئے، بس ہم نے صلاۃ تسبیح پڑھ لی ہے، اب فرضوں کی کیا ضرورت ہے، اب ہم نے رات بھر یہاں پر لیلۃ القدر کا اجتماع کر لیا ہے، اب ہمیں فجر کی نماز کی کیا ضرورت ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ شیطان صرف انسان کو برائی ہی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ بسا اوقات وہ ایسے امور خیر کی بھی دعوت دیتا ہے کہ اپنے نفس کے اعتبار سے، فی نفسی ہی وہ کام ہوتا تو خیر ہے، لیکن اس سے بنیادی کام سے وہ چھڑوا رہا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ ساری تباہی کا باعث ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ساری رات تو عبادت میں گزار لی گئی ہے، لیکن پھر عین فجر کے وقت بندہ سو گیا اور فرض نماز چلی گئی، ساری رات ناتخوانی اور ذکر میں تو گزر گئی ہے، لیکن عین فجر کے وقت بندہ سو گیا، تو گویا کہ اب اس میں بھول جانا کہ میں نے ساری رات عبادت میں گزاری ہے، تو یہ وسوسہ وہ ڈال رہا ہے. اصل عبادت تو یہ جب بنتی جب آپ کی شادی نماز کو بھی ادا کر چکے ہوتے، فجر کو بھی ادا کر چکے ہوتے، اور یہ درمیان کی جو عبادت آپ ادا کرتے، تو یہ توازن تھا، یہ اعتدال تھا، یہ دین تھا. ہم اپنی ذات کو ایک جانب کھینچ کر لے جاتے ہیں، اور جس سے گویا کہ معاملات بے اعتدالی کی طرف ہو جاتے ہیں اور توازن سے وہ شے ہٹ جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آگے میں ذکر کروں گا، شفاعت کا ذکر چل پڑتا ہے تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حق ہے. حضور کی شفاعت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. اور شفاعت حضور کی جو ہے وہ شفاعت بالاذن بھی ہے اور شفاعت بالمحبت بھی ہے، یعنی ایسا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین حضور کو نام دے گا کہ محبوب ان کے لیے سفارش کیجیے ہماری دربار میں، ان کے لیے مغفرت کیجیے ہمارے دربار میں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت بالاذن ہے، اس کے تحت سید عالم سب کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ بھی حق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہے کہ سرکار جس سے محبت کریں اور جو حضور سے محبت کرتا ہو اور حضور جس کو چاہے اس کے لیے سفارش کریں، تو رب کے دربار سے حضور کی وہ سفارش رد نہیں ہوگی، بلکہ شفاعت بالمحبت بھی اللہ قبول فرمائے گا. تو شفاعت بالاذن بھی حق ہے بعض لوگ جو شفاعت کے تو قائل ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے اذن ہے، پھر یہاں ایک ڈنڈی مار کر پھر وہ بے اعتدالی آ جاتی ہے، پھر وہ تفرید کا نظریہ آ جاتا ہے. میں اعتدال کی روش آپ کو بتا رہا ہوں اور درمیانی راہ آپ کو بتا رہا ہوں. شفاعت بالاذن بھی حق ہے اور شفاعت بالمحبت بھی حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے. دونوں قسم کی شفاعتیں صحیح بھی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. جب ایک عالم کو کسی نے وضو کرایا ہو تو یہ شفاعت بالمنصب خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، تو میرے آقا کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دے تو اللہ کی رحمت اسے کیوں نہ گھیر لے. تو یہ حق ہے. ایک عالم کو اگر کسی نے وضو کرایا، قیامت کے دن وہ اگر اس سے لپٹ جائے تو اللہ اس عالم کی شفاعت بالعلم اور منصب اور محبت کو قبول کر لیتا ہے اس علم کی بنا پر. اس عالم میں کوئی اور تو خاصیت نہ تھی، وہ علم جو اصلا جو اللہ کے دین کا تھا اس کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو رہی ہے. تو جب عالم اپنے علم کی وجہ سے شفاعت بالمحبت کر سکتا ہے تو یہ علم تو دراصل ملا ہی مصطفیٰ کی نسبت سے ہے نا، ورنہ وہ علم جو حضور کی محبت سے خالی ہو جائے تو وہ علم رحمان تو نہیں لیتا، وہ تو علم شیطان ہو جاتا ہے. تو لہذا میں عرض کر رہا ہوں اعتدال کی روش کو گنواتے ہوئے کہ شفاعت حق ہے، شفاعت بالاذن بھی حق ہے، شفاعت بالمحبت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور کی محبت کے لیے شفاعت بالمحبت ایک امتحان ضرور ہے جو صرف ایسے ہی لائن پر لگا ہوا ہے اور ہاں میں ہاں کہہ رہا ہے. شفاعت بالمحبت اس کے ایمان کے لیے کسوٹی ہے، اس کو جھنجھوڑنا ہے کہ جناب شفاعت کو تو مانتے ہو لیکن یہ بتاؤ شفاعت بالمحبت کو بھی مانتے ہو؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں شفاعت بالمحبت کو بھی مانتا ہوں تو وہ اعتدالی نظریے پر ہے، وہ اعتدالی نظریے پر ہے. اگر انسان کا کوئی ایسا بچہ ہو جو پیدا نہ ہو چکا ہو اور وہ کچا بچہ ہی اس کی بیوی کے صدف سے گر جائے، کل قیامت کے دن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں اپنی ناف کو رگڑتا ہوا آئے گا اور اللہ رب العالمین سے محبت والی جنگ کرے گا اور اللہ فرمائے گا یہ کچا بچہ کون ہے، یہ کیوں جھگڑا کرتا ہے؟ اللہ کے فرشتے فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ کہتا ہے جنت میں جائے گا. تو شفاعت محبت کا درجہ ایسا ہے کہ مومن کے ایمان کی وجہ سے، مومن کے ایمان کی وجہ سے اسے اتنا بڑا درجہ ملے گا کہ اس کا نسخہ بھی اگر قیامت کے دن آ جائے تو اس کی بھی شفاعت مقبول ہو جائے گی. تو جب مومن کے نسخے کی شفاعت اللہ کی بارگاہ مقبول ہے تو غوث اعظم کی شفاعت کیسے رد ہو سکتی ہے؟ جب ایک کچا بچہ آ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی نسبت کو پیش کرے اور اللہ اس نسبت کو رد نہ کرے تو غوث اعظم اگر کسی کو اپنی محبت کی نسبت دے تو رد نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو دیں گے ہی دیں گے. تو میں یہ صرف اس کی توضیح اور وضاحت کے لیے، کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ شفاعت تو حق ہے، شفاعت بالمحبت بھی حق ہے اور شفاعت بالاذن بھی حق ہے، لیکن شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ حرام کھاؤ، شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں چھوڑو، شفاعت کا یہ مطلب نہیں کہ بدکاریاں کرو. شفاعت رسول اور اس شفاعت کے عقیدے کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب و روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی نافرمانی کرو، کیونکہ پھر یہ بھی بے اعتدالی والا نظریہ ہو جائے گا، یہ بھی بے اعتدالی والا نظریہ ہو جائے گا. یقیناً حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں، اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان صرف امید کا نام نہیں ہے رب سے، ایمان رب سے خوف کا بھی نام ہے، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا شرح ہے. یہ حقیقتیں ہمیں سننی چاہیے، حقیقتیں. لوگ کہتے ہیں ڈرانے والی بات، میں نے کہا ڈرانے والی بات بھی اعتدال سے گری ہوئی ہے، ہم ڈرا نہیں رہے، ڈرانے والی بات بھی اعتدال سے گری ہوئی ہے، وہ اعتدال نہیں ہے. ہم تو اعتدال کی بات کر رہے ہیں کہ ایمان صرف رب سے امید کا نام نہیں ہے، رب سے خوف کا بھی نام ہے، اور ایمان صرف رب سے خوف ہی کا نام نہیں ہے، رب سے امید کا بھی نام ہے. یہ اعتدال کی روش ہے. مثال کے طور پر ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو کہ چلا کشی کر رہا تھا اور ریاضت کے مراحل طے کر رہا تھا، اسے ولایت کی جھلک ملی، یعنی ولایت کی چمک اس کے دل میں ڈال دی گئی. اب جب اس کے دل میں یہ قرار آ گیا کہ اس کو ولایت کے منصب پر لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، اب اس نے درجے عبور کرنے ہیں، تو اس کو کسی نے کوئی کام کا کہہ دیا، کسی نے اس کو کوئی کام کا کہہ دیا. اب یہ اس کام کے لیے اللہ کے لیے دعا کر رہا ہے، دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کام نہیں ہوا، مشیت نہیں تھی، حکمت نہیں تھی، نہیں ہوا. اللہ مستغنی ہے، ضروری نہیں کہ اللہ ہر کام پورے کرے تمہارے، ہاں تم دعا کرو وہ تمہاری آج ہی کے لیے تمہارے پاس اجر ضرور رکھے گا تمہارے لیے. فرمایا جب مومن دعا کرتا ہے
تو فوراً دعا مقبول ہو جائے. فرمایا فوراً جو قبولیت کی نیت نہیں کرتا اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے. فوراً جو اس کی مقبولیت کی نیت نہیں کرتا اس کی مقبول ہو جاتی ہے. جو صرف درخواست اور عرض گزاری کی نیت کرتا ہے تو رب کو یہ آدمی پسند آتی ہے. کچھ تو اس کی بلاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے, کچھ اس حیثیت اگر اس کو دے دیا جائے تو اس کی گرد و نواح کی زندگی, اس سے متعلق لوگوں کے معاملات درستگی کے ساتھ چل سکیں گے تو اس کو دے دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ جو منہ مانگی مراد ہے وہ دے دی جائے تو یہ کچھ دیر تک تو صحیح رہے گا, لیکن اس کے نجی لوگوں کے اندر خرابی آ جائے گی, اس سے متعلق لوگوں کے اندر خرابی آ جائے گی, اس کی ذات کے لیے فساد ہو جائے گا. تو رب کریم اس دعا کو موقوف کر دیتا ہے. لیکن وہ ضائع نہیں ہوتی, وہ عاجزی ضائع نہیں ہوتی. قیامت کا دن ہوگا جب مومن اٹھے گا اور ترازو میں جب نیکیاں کم ہو جائیں گی, فرشتے نیکیاں لا لا کر اڑھیل رہے ہوں گے. وہ کہے گا فرشتوں سے یہ نیکی کہاں سے آئی؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ تیری وہی عرض گزاریاں ہیں, یہ تیری وہ عاجزی ہے, یہ تیری وہی دعائیں ہیں جو ہم نے روک رکھی تھی, جس کا اجر آج ہم تمہیں دے رہے ہیں جو آج تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دعا تو حق ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص جو تھا وہ دعا کے پیچھے پڑ گیا. اب پڑ گیا بات پوری نہیں ہو رہی ہے, اس لیے ضروری ہے کہ چلہ کشی سے پہلے شریعت کا علم پڑھ لیا جائے. چلہ کشی سے پہلے شریعت کا علم پڑھ لیا جائے, توحید کے تقاضے دیکھ لیا جائے, ذات الوہیت سے جو معاملات حسن ہے اس کے تقاضوں کو دیکھ لیا جائے, کون جو ہے جس سے رب کی ذات ناراض ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا جائے. لیکن وہ لگا ہوا ہے, اس کی زبان سے جملے نکلے یا اللہ یہ کام کر دے ورنہ میری ولایت چھین لے. اس کی زبان سے نکلا یا اللہ یہ میرا کام کر دے یا میری ولایت چھین لے. اس کے پیر و مرشد نے کہا توبہ کر, خدا کو تیری ولایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تو جو کہہ رہا ہے چھین لے تو خدا چھین بھی لے گا. وہ مستغنی ہے, خلق ہے وہ مستغنی ہے, اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے, وہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے کہ تو سمجھے کہ میری ولایت چھین لے یا میرا کام کر دے. فرمایا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. امید کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں خوف کی گرہ لگائی جاتی ہے, اور خوف کے لیے رب کی بارگاہ میں امید کی گرہ لگائی جاتی ہے. یہ آداب و تقاضے ہیں دعا کے, یہ طریقہ کار ہے رب کریم سے مانگنے کا. اس لیے تو کہا گیا نا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہیں, اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں, اپنے آپ کو بھلا بنانا چاہیں. میں اسی چیز کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ صحابہ کرام جن کے دلوں جو ایک عرصے سے بت پرستی کر رہے تھے, جب تک حضور کے ہاتھ پر ایمان نہ لائے تو ایک عرصے سے عرصہ دراز سے وہ بت پرستی میں مبتلا تھے, سود خوری میں مبتلا تھے, ہزار ہاتھ گندے کام میں مبتلا تھے. لیکن جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو چیزوں کو چھوڑ دیا. یہ حق ہے, چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں ایک بندہ جو ایک کام بار بار کر رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ چھوڑ دیتا ہے, لیکن دل اس کی طرف گدگداتا ہے, اٹھاتا ہے کہ چل آج کر لے. چار دن تو نے نہیں کیے تھے, دس دن تو نے نہیں کیے تھے, پندرہ دن نہیں کیے تھے, آج کر لے. بندہ اس کو کر لیتا ہے. ایک کام جو بندے نے نہیں کیا, انسان جو کام نہیں کرتا وہ اس کے پیچھے گویا کہ اپنے دام فریب کو بڑھاتا ہے. تو ایک کام جو اس نے عرصہ کیا ہو اور ایک عرصہ دراز کیا ہو, سارے محلے والوں سمیت کیا ہو, اپنے رشتے داروں کے سمیت کیا ہو, تو وہ عادت چھوٹتی تو نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں وہی صحابہ بت پرستی میں مبتلا رہے, لیکن جب ایمان لے کر آئے اور صحابیت کا شرف انہیں عطا ہوا تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا ہو, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے سود خوری کی ہو, یا بت کو عقیدے میں رکھتا ہوں اس بات کو کہ کبھی بت کو سجدہ کیا ہو. یہی میرے آقا کی انقلابی تبلیغ کے پہلو کو جب سیرت کے تفصیلی انداز میں دیکھا گیا تو علماء نے پوچھا یہ تربیت تبلیغ کا انداز کیا تھا؟ فرمایا یہ حضور نے خود بیان فرما دیا. اس لیے کہ اگر ہم اپنے شاگرد کو اس کے والدین آ کر شکایت کریں کہ یہ گھر میں آ کر لڑتا ہے, والدہ سے بدتمیزی کرتا ہے, والد کا کہنا نہیں مانتا, یہاں دیکھیں آپ کے سامنے کیسا شریف بنا بیٹھا ہے, آپ اس کو ذرا سمجھائیں. استاد اسے ڈانٹے گا, ڈپٹے گا, لیکن وہ استاد کے سامنے تو نیک ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے, ایسی مثالیں ہمیں معاشرے میں ملتی ہے. ایک دن نہیں دو دن پھر وہ اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا, جملے کسے گا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ استاد کے پاس آئے گا تو ڈنڈے کے دور سے ڈرے گا, استاد کلاس سے نکال دے گا اس سے ڈرے گا, استاد سزا دے گا اس سے ڈرے گا, استاد کے سامنے کہے گا میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ بھی چوما تھا, میں نے والدہ کا سارا کہنا بھی مانا تھا, میں نے والد صاحب کی دسموشی بھی کی تھی, جو انہوں نے کہا تھا سب کچھ کیا تھا, استاد کے در سے کرے گا لیکن گھر میں جا کے وہی کام کرے گا. لیکن یہ مصطفی تبلیغ تھا, یہ کیا انقلاب تھا جو حضور کے سامنے بت کو سجدہ نہیں کر رہے, وہ تنہا اندھیرے کے اندر بھی بت کو سجدہ نہیں کر رہے. یہ کیا چیز تھی جس نے جلوت کو تو بدل دیا خلوت کو بھی بدل دیا. معاملہ تب ہے جب خلوت بدلے, خلوت خلوت میں بندہ خوف خدا حاصل کرے تو یہ سمجھے کہ بس ایمانی نور دل میں آ گیا ہے. تو حضور کی تبلیغ کا وہ کیا ذریعہ تھا کہ جلوتیں یعنی ظاہری مجمعے میں تو کیفیت بدلی لیکن تنہا گھر میں بھی رہتے ہیں تو کبھی بت کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہے, وہ کیا چیز تھی؟ تو فرمایا کہ یہی اللہ کا خوف تھا جو حضور نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ. فرمایا کہ ہر حکمت کی جان جو ہے, ہر نصیحت کی جان جو ہے, فرما مخافت اللہ وہ خدا کا خوف ہے. خدا کی حضوری, اس کی موجودگی, اس کی ذات کا خوف ایسی دستگیری کرتا ہے کہ وہ مجمع میں بھی بندے کو سفید پوش رکھتا ہے, خلوت میں بھی دل کو نورانی دل والا رکھتا ہے. فرما صرف یہی چیز ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ, کہ ہر حکمت کی جڑ اساس جو ہے, ہر حکمت کی جڑ اساس جو ہے وہ خدا کا خوف ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, سیرت کو ہم آج پڑھتے ہیں, آج توجہ چاہوں گا, ایک بہت باریک نقطہ میں یہاں پر امام غزالی کا پیش کر رہا ہوں کہ سیرت کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں, درس دیتے ہیں, ہم میں انقلاب نہیں آتا. صحابی جو براہ راست سن رہا ہے اس میں انقلاب آ رہا ہے, صحابی جو براہ راست سن رہا ہے اس میں انقلاب آ رہا ہے. جب قرآن کی آیت اتر گئی کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا اس سے تم نے رشتہ داری رکھنی ہے, اور جو نہیں کرے گا اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے گا, ان سے کوئی برادری تعلق نہیں. یہ آیت اتری, صحابہ نے سنی, خارج میں اس کا عمل سامنے آ گیا, خارج میں اس کا عمل سامنے آ گیا. حضرت ابوبکر کے بیٹے کہتے ہیں عبدالرحمن ایمان لانے کے بعد, ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے بدر میں آ گئے تھے لیکن آپ میرے باپ تھے, پدری محبت میرے دل میں جاگی, اس لیے کہ باپ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو باپ والی محبت میرے دل میں جاگی اور میں نے آپ کو تلوار کھینچ لیا اور میں نے کچھ نہیں کہا. صدیق اکبر تو رقیق القلب ہے, نرم دل ہے نا, آپ کی تو شان رقیق القلب نرم دل ہے, لیکن بخاری بولتی ہے کہ آپ نے شاہ فرما بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کے مجھ پر تلوار نہ چلائی تھی لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو رسول اور اللہ کو گستاخ سمجھ کے میں تیری گردن گرا دیتا. تو یہ فوراً عمل ہو رہا ہے, دیکھیں آپ فوراً عمل ہو رہا ہے, فوراً ساری چیزیں. آج یورپ امریکہ شراب کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں آپ نے نہیں دیکھا, پرانی دیہائیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں, آج تو یورپ لائسنس دے رہا ہے, پہلے لائسنس نہیں دیا تھا اس نے, پہلے لائسنس نہیں دیا تھا, پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. جب قوم کنٹرول نہیں ہوئی تو کہا بھائی ایک مکان بنا لو وہیں پر پیو, ہر جگہ مت پیو, لائسنس دے دیا, پرمٹ دے دیا. لیکن آپ اس کو تو چھوڑیے, عرب کے لوگ جو شراب کے رسیے تھے یعنی ہمیشہ ان کی گھٹی کے اندر شراب تھی, لیکن جب سورہ مائدہ میں خمر کی حرام ہونے کی روایت اتر گئی تو دنیا نے دیکھا جو شراب بناتا تھا اسی نے مٹ کے گتوڑنا شروع کر دیا. تو کتنی جلدی اثر منتقل ہو گیا, کتنی جلدی اثر منتقل ہو گیا. یہ کیا چیز تھی؟ یقیناً یہ فیضان نبوت تھا, یقیناً یہ فیض مصطفی تھا, یقیناً یہ میرے آقا کا فیض تھا, اس میں کوئی شک نہیں. یقیناً میرے آقا جیسی تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک. میرے آقا جیسا مبلغ کوئی نہیں آ سکتا, بالکل ٹھیک. صحابہ جیسی با ہمت اور عظیمت ذات بھی نہیں آ سکتی, یہ بھی مسلمہ مسئلہ ہے. حضور نے جس انداز میں تبلیغ کی ہے اس طریقے کا انداز بھی کوئی اختیار نہیں کر سکتا, اور صحابہ جس طرح موجود تھے ویسے لوگ پیدا بھی نہیں ہو سکتے. پھر رسول کو جن دشمنوں کا سامنا تھا اب ایسے دشمن آ بھی نہیں سکتے, سب مسلم ہے. لیکن یہ مسئلہ جمود تو نہیں ہے, ہے تو تحریک. اگر اس بات کو ہم کریں گے تو یہ تو جمود ہو جائے گا, یہ تو دروازہ بند کہ بس صحابہ نے کیا ہم کیسے کر سکتے, بھائی ہم تو نہیں کر سکتے, یہ تو پھر جمود ہو جائے گا. اسلام جمود کا نام نہیں ہے, اسلام تحرک کا نام ہے, تحریک کا نام ہے. صحابہ نے کیا تو رب نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. محبوب تیری امت میں سب سے برگزیدہ بندے یہی ہیں جو ایمان لے کر آئے ہیں, لیکن آنے والی امت سے کہہ دے, آنے والی امت سے کہہ دے والذین اتبعوهم باحسان وہ ان کے راستے پر چلے, وہ ان کے راستے پر چلے. اور اگر وہ ان کے راستے پر چل گئے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے تو راضی تھا، جو ان کی راہ پر چلے گا خدا اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن تو کہہ رہا راہ پر چلنا ہے، اور ہم کہہ رہے ہم ایسے ہو نہیں سکتے، مقام میں نہیں ہو سکتے، منصب میں نہیں ہو سکتے۔ کوئی مقام میں کہے گا گستاخ ہو جائے گا، منصب میں کہے گا گستاخ ہو جائے گا، اجر و ثواب میں کہے گا گستاخ ہو جائے گا، ان سے مماثلت کرے گا گستاخ ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بو لہبی چراغ ان کی ہمت سے بل گیا اور چراغ توحید روشن ہو گیا، ہم تو اس تحریک کو چنگاری کو ڈھونڈ رہے ہیں بھائی، ہم مماثلت نہیں کر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں؟ ہم مماثلت نہیں کر رہے ہیں۔ آخر صحابہ کی تبلیغ میں سننے میں ایسا کیا تھا کہ جو فوراً انقلاب آتا، فوراً انقلاب آتا، ایسی کیا چیز تھی؟ وہ ایسی یقیناً وہ میرے آقا کے جملوں کی تاثیر ضرور تھی، وہ میرے آقا کی تبلیغ کے جملوں کی تاثیر ضرور تھی، وہ میرے آقا کی بشارت اور میرے آقا کے چہرے کی جلوگری ضرور تھی، وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھ کر ہر چیز کو قبول کر لیتے تھے، ضروری تھا۔ لیکن ہم نے کم سے کم ویسے تو نہیں بن سکتے، ارے اس سڑک پر آ کر کھڑے تو ہو جائیں، اتنا تو اپنے آپ کو کریں کہ اس جگہ پر لا کر کھڑے کر دیں، کھینچ کر وہ خود لے جائیں گے۔ اس راستے پر لا کر اپنے آپ کو کھڑے کر دیں، صرف کھینچ کر وہ خود لے جائیں گے۔ میرے بھائی میں ان سے بڑھنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو اس جگہ پر آنے کی بات کر رہا ہوں، میں تو اس جگہ پر صرف آنے کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی صف میں شامل ہو کے بھاگنا شروع ہو جائے، وہ ہم جیسے کہاں ہو سکتے ہیں، میں تو اس ڈگر پر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس ڈگر پر اتنے دور کہ ہمیں وہ نظر بھی نہیں آ رہے، لیکن ان کے چمکتے ہوئے نالین اور ان کے قدموں کے نشان اس راہ پر نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم نے کہا یہی وہ راہ ہے جس سے وہ گزر گئے ہیں، یہی وہ راہ ہے جس سے وہ گزر گئے ہیں، اس راہ پر انتظار رہو، منتظر فریاد رہو، اسی راہ پر وہ لوٹ کر آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ہم نے تو اس راہ پر آنا ہے۔ اب آئیے تفہیم تبلیغ کے اس اندازے کے حوالے سے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر، وہ یہ صحابہ نے تبلیغ سنی کیسے اور نبی پاک نے تبلیغ کی کیسے، اس منصب کو تو میں نہیں بیان کر سکتا، نہ میری اوقات ہے، نہ میری ہمت ہے، اور نہ میں اس لائق ہوں۔ میں صرف اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ مجمع میں بیٹھ کر اس کو سنا کیسے کرتے، یا میرے آقا نے تبلیغ جس انداز میں کی ہے، اس کے چند اشارات جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم صراط الذین انعمت علیہم کے ماننے والے ہیں، ہم خود سے رائے قائم کرنے والے نہیں، جس پر اجماع ہوا ہے اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ان کے پیچھے چلو جن پر انعام ہوا ہے، اپنی طرف سے قرآن میں رائے لانا یہ تو اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جانا ہے، قرآن کا وہی معنی لو جو آج تک امت نے لیا ہے۔ تو آج تک جو امت نے حضور کی تبلیغ کے حوالے سے لیا ہے، وہ دیگر سیریز موجود ہے اس پروگرام میں، تو میں نے اس حوالے سے اس کو ذکر کرنے کی ان بزرگوں کے اقوال کو پڑھ کے سنایا ہے۔ لیکن آج جہنم سے آزادی کا شرح ہے، اور رمضان جو بندے کو چینج کرتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، اس کے اندر تبدیلی لاتا ہے، تو ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی؟ ارے ہمیں بھوکا رکھنے سے خدا کو کیا خوشی تھی، ہمیں بھوکا رکھنے سے قدرت کو یہ منظور تھا کہ تمہیں غریب کا خیال رہے، تمہیں بھوکے کا خیال رہے۔ سیٹ صاحب تمہیں پتا ہو کہ جب روٹی پیٹ میں نہیں ہوتی تو غریب کا جگر کیسے پگھل رہا ہوتا ہے، تو آپ تو سیٹ ہیں، آپ کبھی بھوکے نہیں رہے، لیکن آج رمضان میں بھوکے رہو تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ غریب کا جگر بھی اس طرح پگھلتا ہے، وہ پیاس کے لیے ایسے ہی پگھلتا ہے جس طرح تو پگھل رہا ہے۔ لہذا اب خدا نے جو تجھے رزق دیا ہے وہ تیری ملکیت نہیں ہے، وہ خدا کا دیا ہے، وہ تیرے لیے امانت ہے، اب جو مصرف نظر آتا چلا جائے وہاں تو خرچ کرتا چلے گا۔ یہ تبدیلی لاؤ، یہ اپنے اندر نفسیاتی احساسی تبدیلی لے کر آؤ۔ نمازوں کی پانچ وقت تم نے پابندی کر لی ہے، اب جب رب کے حضور پانچ وقت تم چلے گئے ہو، جب تمہاری عادت بن گئی ہے، تو رمضان میں جس خدا کی عبادت کر رہے ہو نا، اسی خدا نے اور مہینے بھی پیدا کر رکھے ہیں، وہ کوئی اور خدا کے نہیں ہیں، وہ اسی الہ العالمین کے ہیں، وہ یہ اسی وحدہ لا شریک رب کے لیے ہیں۔ ابھی عید کی نماز آئے گی، فجر ہماری نہیں ہوگی، فجر ہماری نہیں ہوگی، لیکن آپ دیکھیں، ہاں شاہ صاحب آپ کی مسجد میں عید کی نماز کتنے بجے؟ میں نے کہا جی 8:30 بجے۔ نہیں یہ تو بہت جلدی ہو گئی۔ اچھا آپ کی مسجد میں کتنے بجے؟ کہا جی 9:30 بجے۔ اچھا 9:30 بجے اجتماع لگ گیا۔ اب پوری رات ہم نے تراویح بھی پڑھی تھی، 3 روزہ بھی تراویح پڑھی ہم نے، ٹانگیں تھک جاتی تھی لیکن 3 روزہ تراویح پڑھتے تھے، 5 روزہ تراویح پڑھی ٹانگیں تھک جاتی تھی پھر بھی پڑھی، 10 روزہ پڑھی، 15 روزہ پڑھی، اور پھر پورے مہینے ہم نے تراویح پڑھی، پورے مہینے ہم نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی، لیکن جیسے ہی عید کی فجر آئی تو ہمیں کوئی احساس نہیں تھا، کیونکہ شیطان نے ہمیں اس خوش فہمی میں ڈالا کہ بس تو جنتی ہو گیا ہے، اس خوش فہمی میں شیطان نے ڈال دیا کہ تو خوش تو جنتی ہو گیا ہے اور تو نے جتنی ریاضت کر لی ہے یعنی امید میں الجھا دیا امید میں, جبکہ ایمان امید اور خوف دونوں کا مجموعہ ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایمان جب تک یہ شے رگ کے اندر حیات موجود ہے اس وقت تک امید اور خوف دونوں آنکھوں میں بسا کر چلنا ہے. ڈرنا بھی ہے, جب ڈر لگ جائے کسی چیز سے تو رب سے امید لینا ہے, اور جب رب سے امید بھی آ جائے تو یہ بھی ڈر رکھنا ہے کہ وہ غلطی نہ ہو جائے. تو دونوں تقاضوں کو گویا کہ ملحوظ رکھنا ہے. عید کے دن ہم اپنے کردار کو دیکھیں بہترین, رات کو 3 بجے سے پریس کر کے استری کر کے ہمارے کپڑے تیار ہوتے ہیں, جوتے تیار ہوتے ہیں, بچوں کے کپڑے تیار ہوتے ہیں, سو رہے ہیں, اب ایک ایک جا رہا ہے غسل کر کے آ رہا ہے. فجر تو گئی ہماری, اللہ معاف فرمائے, فجر تو کسی نے نہیں پڑی, اس لیے کہ رات بھر تو ہم بازار میں پھر رہے تھے, اور اس رات میں ہم بازار میں پھر رہے تھے جس رات انعام ملنا تھا, جس رات اجرت ملنی تھی, جس رات انعام ملنا تھا. بازار میں پھرنا منع نہیں ہے, آگے آیت آ رہی میں اس کو ذکر کر رہا ہوں, بازار میں پھرنا منع نہیں ہے, لیکن بازار کا لفظ میں یہاں پر گناہ کے معنی میں لے رہا ہوں. بازار میں پھرنا منع نہیں ہے, شاپنگ منع نہیں ہے, یہ لفظ بازار جو میں نے کہا یہ محورے کے طور پر کہا کہ گناہ میں لگ گئے. اسی دن سے وہ سارے امور جو اللہ کے دین کی مخالفت کے ہیں, توجہ رکھیے گا, یہ خطاب میرے لیے بھی آپ کے لیے جتنا ضروری ہے اتنا میرے لیے ضروری ہے, اور جتنا میرے لیے ضروری ہے اتنا آپ کے لیے ضروری ہے. یہ صرف بھولی ہوئی باتیں جو ہم یاد کر رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں میں یاد کر رہا ہوں, آپ سر ہلا رہے ہیں کہ ہاں یہ ضروری ہے, تو اس کی تائید ہو رہی ہے. جتنا آپ اس کے مستحق ہیں اتنا میں مستحق ہوں, جتنا میں مستحق ہوں اتنا آپ مستحق ہیں. مجمع میں کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہے, اس فلسفے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. عید کی نماز ہو رہی ہے میرے دوستو 8:30 بجے, پہلے تو ہم مسجد میں وضو کرتے تھے تو پانی مصلی تک گراتے جاتے تھے. مسجد میں اگر ہم وضو کرتے ہیں نا تو پانی ہم گراتے گراتے جاتے ہیں سب تک, داڑھی جھاڑ رہے ہیں, ہاتھ جھاڑ رہے ہیں. ایسا اگر ہمارے گھر میں صفائی ہو جائے اور ہم اپنے گھر کے کامن میں آئے وضو کر کے اور گویا کہ پانی گرا رہے ہو, تو اس وقت گھر میں کیا شامت ہوگی اور کیا غوغا ہوگا اور کیا کر افر کا میدان لگے گا اور پانی پٹ کے میدان کا ایک سما بنے گا تو پتہ چل جاتا ہے. یعنی گھر کے لیے ہمیں اتنی شرم تو ہے لیکن خدا کے گھر کا ہمیں کوئی احترام نہیں. وضو ہم نے کرنا ہے وضو خانے کے اوپر, اور وہاں سے پھر ہم نے چلنا ہے پانی گراتے گراتے گراتے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, نہ کوئی نصیحت کرتا ہے, کوئی نصیحت کا بھی جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے بھائی یہ خدا کا گھر ہے, یہ پانی گرانا بے ادبی ہے, یہ فرض گندہ ہو رہا ہے, یہاں پر لوگ گزریں گے, کوئی نہیں کہتا. یعنی احساس ہی مر گیا ہے. ہم یہ سمجھتے بس خود عبادت کر لی بات پوری ہے. اللہ فرماتا ہے یہ عبادت نہیں ہے. وہ تواصو بھی حق کے و تواصو بھی صبر. جو حق اپنے لیے رکھا ہے دوسرے کو بتانا پڑے گا, جو صبر اپنے لیے رکھا ہے دوسرے کو بتانا پڑے گا, جو بات اپنے پاس آ گئی ہے بتانا پڑے گا. خود نیکی کرتا رہا دوسرے کو نہیں بتایا, فرما وہی ٹھکانا بنے گا جو دوسروں کا ہوتا ہے. کامیاب وہ ہوگا جو خود بھی نیک بنے دوسرے کو بھی نیک بنائے. یہ سوسائٹی ہے اسلامی کہ جس میں خود نہیں سب کو نیک کرنا ہے. وہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر. ایمان و عمل کا چراغ اپنے اندر جلانا ہے اور حق اور صبر کا چراغ اپنے اندر بھی جلانا ہے, معاشرے میں بھی جلانا ہے. عید کے دن دیکھیے ہم مصلی اس کاندھے پر رکھتے ہیں, نیا سوٹ پہنتے ہیں, 8:30 بجے ہم جلدی 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 بھاگتے ہیں. 8:30 بجے اگر نماز ہے تو ہم 7 بجے پہنچتے ہیں کہ بالکل امام صاحب یہاں پر عید کا خطبہ دیں گے. اور عید کی نماز کو ہم سمجھتے ہیں یہ لاکھوں فرضوں سے بڑا فرض ہے, کیونکہ یہ رہ گئی تو سب گیا. اور اس میں پڑھنا بھی ہم نے پہلی صف میں, اب پہنچ کے پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے اپنے دل کے گوشے میں سر جھانک کر دیکھا یہ عید کسی اور خدا نے فرض کی ہے, واجب کی ہے, ضروری کی ہے, اور وہ فجر کسی اور نے کی تھی, تو دل کہہ رہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہم منافقت کر رہے ہیں, یہ ہم کیا اپنے آپ سے منافقت کر رہے ہیں کہ فجر تو ہماری گئی اس کے لیے کوئی جستجو نہ تھی, واجب کے لیے اتنی کوششیں ہم کر رہے ہیں, تو جب اس نماز کے لیے اتنی جستجو ہے یہ کیوں, اس کے لیے کیوں؟ تو اس میں ہمارے دل میں چور بولتا ہے, وہ ہم سے ہی بولے گا. میرا چور میرے دل میں بولے گا, آپ کا چور آپ کے دل میں بولے گا. چور بولے گا کہ پڑوسی کہے گا نماز میں آپ نظر نہیں آئے عید کے دن, آپ کہاں تھے؟ میں تو آپ کو بغلگیر ہونے کے لیے میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا, آپ کہاں پر تھے؟ اس طرح جنازے کا مسئلہ آپ لے لیں, اگر کسی غریب کا انتقال ہو جائے تو کوئی نہیں پہنچتا, امیر مر جائے تو سب پہنچتے ہیں. تو اس میں اپنی نیتوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر عید کے دن ہم نے یہ شور شرابہ بچوں کا رکھا بھی تھا تو اس میں نیت یہ نہ تھی کہ جو نئی جو دور ہے اس کو بھی بتانا, تو چل کر گئے اس سے عید مبارک ہو آپ کو. عید کی مبارکباد دینا بہت بڑی برکت ہے, اس سے انکار نہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں گلے ملنا بدعت ہے وہ خود بدعتی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں گلے ملنا غلط ہے وہ خود غلطی پر ہے، اس لیے کہ حضور نے معانقے کی فضیلت بیان کی ہے، فرمایا مسلمان جب ایک دوسرے سے محبت میں گلے ملتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے خدا دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اتنی رحمتیں برس رہی ہیں، صرف ہمیں خدا کی طرف جانا ہے. تو میرے دوست امیدیتوں کا محاذبہ کرنا ہے کہ جہاں امیدیں ہیں وہاں خوف ہے، جہاں عید کی نماز کا خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں ظہر کی نماز کا خیال رکھنا ہے، اس سے زیادہ ہمیں فجر کی نماز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایمان اور امید کا مجموعہ ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے ایمان اور امید کی بڑی پیاری مثال ملتی ہے. حضرت عمر جنتی نہیں، ان سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ ان سے بڑا جنتی کون ہوگا؟ جو ان کے جنت میں نہ جانے سے انکار کرے وہ خود گمراہ بددین ہے. لیکن حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ رب کریم مجھے تیری ذات سے اپنی مغفرت کی اتنی امید ہے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ حکم ہو جائے سب کو جہنم میں پھینک دو ایک کے سوا، تو کہتے میں خوشی سے کہوں گا وہ میں ہوں جو تنہا جنت میں جاؤں گا. اور فرمایا مولا تیری ذات سے مجھے ڈر بھی اتنا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ سب کو بھیج دو جنت میں، ایک کو روکو کچھ پوچھنا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا کہ جس سے تو کچھ سوال کرے گا. تو یہ خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے. یہ خوبصورت بیلنس ہے ایمان کے اندر کہ جس میں بندہ شیطان کے ہاتھ کا شکار نہیں ہوتا، فرائض کو فرائض کی جگہ پر رکھا جائے، وجود کو وجود کی جگہ پر رکھا جائے، سنتوں کو سنت کی جگہ پر رکھا جائے، مستحبات کو مستحبات کی طرف رکھا جائے، اور مغفرت کی امید کرتے ہوئے بلکہ یقین کرتے ہوئے عبادت کی جائے. خدا محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لیکن یہ بھی خوف رکھا جائے کہ یا اللہ کہیں میں تیرے دین سے جدا نہ ہو جاؤں، کہ اس مقدس قافلے سے میں جدا نہ ہو جاؤں. تو یہ وہ ہوش اور شعور کی بات ہے. جو عید کی رات بھی آ رہی ہے اور گویا کہ عید کا دن بھی آ رہا ہے، اس دن ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. انسان اپنے آپ کو خود دیکھے گا تو اس کا سسٹم خود درست ہوتا ہے، نہیں دیکھے گا تو سسٹم درست نہیں ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہاں پر کہہ رہی ہے، اور میرا آج دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو یہ سناؤں گا، اپنے آپ کو یہ سناؤں گا. الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ مال کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا ہے. اللہ فرماتا الہاکم التکاثر، زیادہ مال کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر کے قبروں میں پہنچو گے. بچ تو کوئی نہیں سکتا، کتنی پیاری دلیل ہے، کتنا خوبصورت نصیحت والا انداز ہے. فرما بچو گے تو تب اپنے گرد و نواح میں تمہارے جنازے اٹھتے ہیں. فرمایا مال تم نے جمع کیا تمہارے کام کہاں پر آئے گا؟ اس لیے فوراً دلیل دی کہ مال تو باقی نہیں رہے گا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خود قبروں کے اندر پہنچو گے. فرما کل سوف تعلمون، یقیناً تم ان قریب جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون، پھر یقیناً تم ان قریب جان لو گے. کل لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنے انجام کو لے لیتے. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ان کلمات پر غور کرنا ہے ہمیں. فرمایا لترون الجحیم، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لتربنها عین الیقین، پھر تم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے. ثم، اس آیت کو سنیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی ان کے بارے میں ہم تم سے سوالات کریں گے. یہ پورا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب آئیے اس کی مختصر سی وضاحت میں کرتا ہوں. اب امید کی طرف چلتے ہیں، اب امید کی طرف چلتے ہیں. قرآن کہتا الہاکم التکاثر، تمہارے زیادہ مال جمع کرنے نے تمہیں، زیادہ مال جمع کرنے نے تمہیں خسارے میں رکھا ہے، اور زیادہ مال جمع کرنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے. ایک بات، زیادہ مال یہاں پر زیادتی کی نفی نہیں ہے. تکاثر کی اجازت قرآن میں موجود ہے، سنت میں موجود ہے. کسی چیز کی زیادتی منع نہیں ہے، نیکی کی زیادتی، اجر و ثواب کی زیادتی، اطاعت کی ذاتی، عبادت کی ذاتی، تو مطلقاً تکاثر منع نہیں ہے، مطلقاً غفلت منع نہیں ہے. میں یہ وہ تفسیر کرتا ہوں جو اجماع سے ہو رہی ہے. فرما الہاکم التکاثر، غافل رکھا تمہیں مال کے جمع کرنے میں، یہ بھی مطلقاً منع نہیں ہے، یہ بھی مطلقاً منع نہیں ہے. ہاں، یہ اس کے لیے عذاب ہے جو حرام مال جمع کرتا ہے، جو حرام جمع کرتا ہے یہ اس کے لیے. لیکن جس کے پاس حلال مال ہو اور ذاتی کے اعتبار سے ہو، وہ زکات بھی دیتا ہو، صدقات بھی دیتا ہو، رشتہ داروں کا خیال بھی رکھتا ہو، غریبوں کے ساتھ بھلائی بھی کرتا ہو، تو یہ الحاقم التکاثر میں داخل نہیں بلکہ لئن شکرتم لزیدنکم، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکر اور یہ نعمت ہے. کیا ہے؟ نعمت. تو دیکھیں اسلام گھٹ گھٹ کے جینے کی دعوت نہیں دیتا بلکہ دونوں تقاضوں کو بیلنس کرتا ہے. فرما کر یہ مال ہماری نافرمانی کے لیے، یہ لوگوں سے لوٹ خسور تم نے کیا ہے، لوگوں کی جیبوں کو تم نے ہڑپ کیا ہے، کئیوں کے حق کو استغفراللہ تم نے کھایا ہے. تو فرما الحاقم التکاثر، تو یقین اس مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے. لیکن اگر مال عثمان غنی کی صورت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مال سیدنا عثمان غنی کی صورت میں ہے اور کثرت مال کے اعتبار سے ہے، مال شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہے کہ جناب لباس وہ پہنے کہ وقت کا خلیفہ بھی ایسا لباس نہ پہن سکے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے پہنے. فرما و اما بھی نعمت کہ ربی کا فحدث، رب نے اگر نعمت دی ہے تو تجھ پر نظر آئے. خدا نے تجھے کار لینے کی طاقت دی ہے تو سائیکل پر نہ مر، اور خدا نے تجھے اچھے کپڑے پہننے کی صلاحیت دی ہے تو بھکاری بن کر نہ پھر، یہ کوئی آرزی نہیں ہے. فرما و اما بھی نعمت ربی کا فحدث، رب کی نعمت تجھ پر نظر آنی چاہیے. اللہ جمیل یحب الجمال، فرما اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے. بڑی بڑی کوٹھیاں، اگر رزق حلال تیرے پاس ہے، بڑے بڑے بنگلے تو بنانا چاہے بنا، خدا کو پسند ہے. خوبصورت گاڑی رکھتا ہے، رکھ، خدا کو پسند ہے. لیکن کب؟ رزق حلال کے ساتھ ہو، رشتے داروں کے خیال کے ساتھ ہو، زکات کی ادائیگی کے ساتھ ہو، صدقہ فطر کے ساتھ ہو، اور وہ مصارف کے ساتھ ہو، رکھ. بلکہ یہی دیوار کو تیری دیکھ کر، بنگلے کی عمارت کو دیکھ کر اگر کوئی سبحان اللہ کہہ جائے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. قیامت میں ہوگا کیا؟ لوگوں کا مال گلے میں ہوگا، تیرا مال تیری شفاعت کر رہا ہوگا. فرما سب ہمارے لیے، اس طرف آ جاؤ تو ساری چیزیں بھلائی ہے. کثرت مال منع نہیں ہے. میں اعتدال پہلے میں عرض کیا ہے کہ اعتدال، غوث اعظم وہ کپڑا پہنتے ہیں جو وقت کا خلیفہ نہیں پہنتا. وقت کا خلیفہ نہیں پہنتا. وقت کا خلیفہ بھی کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کہاں سے کپڑا لے کر آتے ہیں. تو یہ اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے جو آپ کے جسم سے نظر بھی آ رہی ہے، لیکن وہ مال جو لوٹ کھسوٹ کا ہو، زکات کا ہو، 10% 100% حرام خوریوں کے اندر بڑھ جائے، تو یہ مال سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا. قرآن نے کہہ دیا حتی زرتم المقابر، قبر میں تو سب نے جانا ہے. قبر میں یہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں، ہم اپنے اور جو گڑبڑ میں ہے اس کو بھی سنا رہے ہیں. اس لیے قرآن کا حکم ہے بلغوانی ولو آیا، میرا قاری فرمایا مجھ سے اگر ایک آیت بھی پہنچے تو پہنچاؤ، اگر نہیں بولیں گے تو باطل کا بول بالا ہو جائے گا، بولیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا نا. ارے بولنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. بنی اسرائیل کے علماء پر عذاب کیوں آیا؟ ان کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کیوں کر دیا گیا؟ انہیں عذاب کا شکار کیوں بنا دیا گیا؟ پہلے وہ تقریروں میں کہتے تھے کہ جناب یہ حرام ہے، خود کی حرام سے بچتے تھے، کہتے رہے. پھر کہنے لگے یار اس وقت کے سیٹھ ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سلو ہو گئے، تھوڑا کم کہنے لگے. پھر اور کچھ قریبی کوئی تھے وہ ناراض ہونے لگے، پھر تھوڑا اور سلو ہو گئے. اتنے سلو ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اس کے سٹے کی جگہ پر جا کے بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد واہ 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 تہمت کی جگہوں پر بیٹھتے تھے. یعنی جو نصیحت کرنے والے تھے وہ ایسے ہو گئے، نصیحت والے ایسے ہو گئے، دین کو بیچ دیا. تو پھر خدا نے عذاب لایا، تو پھر فرشتوں نے بھی کہا کہ مولا اس بستی کے اندر ایک بہت بڑا نیکوکار رہتا ہے، کیا عذاب لایا جائے؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے سر پر گرایا جائے، اس لیے کہ اس نے نیکیاں اپنے لیے کی تھی، لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس نے سورہ عصر میں فرما دیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کرنا ہے، جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے، آسان ہے بھی، ہمارے ہو جاؤ درما اور ٹھنڈک پہنچ جائے گی. فرمایا مشکلات میں صبر بھی کرنا ہے، اور کوئی دوسرا بھائی اگر لڑکھڑا رہا ہو تو اسے بھی جنت کی اشارت دے کر صبر کی دعوت اسے بھی دینا ہے، بس ایک دوسرے کو دلاسا دیتے رہو جنت کا دروازہ قریب آ جائے. اس لیے کہ مرنا حق ہے. اب تو مال رکھنا، مال کی آبادی، مال کو سنوارنا یہ منع نہیں ہے. جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمال کو پسند کرتا ہے. صحابہ نے کہا حضور اچھا کھانا گناہ ہے؟ فرمایا نہیں. کہا حضور اچھا پہننا گناہ ہے؟ فرمایا نہیں. کہا اچھے گھروں میں رہنا گناہ ہے؟ کہا نہیں. کہا حضور منع پھر کیا ہے؟ فرمایا کسی کو گھٹیا سمجھنا، تکبر منع ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے رزق حلال تو اس سے جو کرنا چاہے کریں, حرام سے تو میں کبھی نہیں کہہ سکتا نا, قرآن کہتا ہے حرام پر تو دعوت دینا ہی کفر ہے, حرام پر تو خوش ہو کر اس پر رضا بھی کفر کے قریب لے جاتی ہے, رضا بالکفر کفر گویا کہ اس طرف لے جاتی ہے, تو حلال مال ہے. لیکن حلال میں بھی گناہ جب آئے گا, جب بندہ اپنی گاڑی میں پھر رہا ہو اور پیدل چلتے ہوئے شخص کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہو تو جہاں خود پسندی آ گئی تو یہ اضافی غلطی آ گئی ہے تکبر کی, گناہ ہے. ورنہ مال جمع کرنا حلال گناہ نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. میں تھوڑا سے آگے اس مضمون کو لے کر چلتا ہوں. یہ بنیادی احادیث ہے مسلم شریف میں. یہ اس لیے نہیں کر رہا میں کہ آج کوئی لیلۃ القدر کی رات ہے تو اس لیے لیلۃ القدر ہے, یا جناب آج ہم شب بیداری کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہیں, نہیں, اس کی ضرورت ہم سب کو ہے. میرے دوستو, میں صرف آپ کا ایک مخلص دوست ہونے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ میری بھی ضرورت ہے, آپ کی بھی ضرورت ہے. ہم یہ باتیں کب سنیں گے؟ ہم یہ حق کب سنیں گے؟ کب تک ہم صرف مفاد کی باتیں سنیں گے؟ اس مفاد کو ختم کرنے والے دیمک کو کب جانیں گے ہم؟ اس برائی کی طرف کب توجہ کریں گے ہم؟ تو یہ باتیں ہم نے سننا ہے, سنیں گے سنیں گے سنیں گے تب تو عمل کریں گے. کیونکہ کان جو سنتا ہے بندہ وہ کرتا ہے, آنکھیں جو دیکھتی ہے بندہ وہ کرتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ہم آنکھوں سے بھی پوچھیں گے کان سے بھی پوچھیں گے. بندے کو خراب آنکھ اور کان کرتی ہے, تو اگر ہم سرے سے دیکھی بھی نہ سنے بھی نہ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا میرے دوستو. ہم اپنے آپ پر کم سے کم سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. آپ سننا چاہتے ہیں اس کو؟ آئیے میں اپنے آقا کا وہ قول پیش کرتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے سنیں, اس توفیق کے ساتھ سنیں. یا اللہ, بڑے گناہگار ہیں, اس قول کی برکت سے ہمیں نیک و کاروں میں شمار فرما دیں. اللہ کو آج بھی پسند ہے میرے دوست, اللہ کو آج بھی پسند ہے. اور آج ہی وہ جب بندے کو اپنا گناہ یاد آ رہا ہو اور دل اس کا خجل خجل جا رہا ہو, دل اس کا کٹ رہا ہو, ندامت ہو رہی ہو, بس یہ ندامت جو ہے رب پھر اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے, دیکھو کیسا مانگ رہا ہے, مانگ رہا ہے, دیکھو کیسے ندامت سے مانگ رہا ہے, کہیں مجھ سے ڈر رہا ہے؟ کہاں, مسلم شریف کے حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, ذکر ہو رہا ہے, لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک قریب سے گزرا, کیا ہو رہا ہے؟ کہ لوگ بیٹھے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں. کہ اچھا چلو ابھی دھوپ بہت ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ جاتا ہوں. اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے نشست میں آ گیا, فرشتے آ گئے, فرشتوں نے دیکھا کہ ہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گئے اللہ کے پاس. مسلم شریف کے حدیث ہے, اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں, اللہ سب جانتا ہے لیکن یہ پوچھنا عظمت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے بتائے سے میرے نبی بھی جانتے ہیں, لیکن نبی بھی اگر صحابہ سے پوچھتے ہیں تو آدمی علم نہیں ہوتا ہے, عظمت بڑھانی ہوتی ہے, ان میں حوصلہ اور مشاورت کی قوت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ فرماتا فرشتوں وہ کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا وہ جمع ہو کر تیرا ذکر کر رہے تھے. کہا وہ چاہتے کیا تھے؟ کہا جنت. کہا دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا پناہ کس سے مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے. کہا عذاب دیکھا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا, کہا مولا ایک بات اور بھی ہے اس میں. کہا کیا؟ کہ ایک بندہ گزر رہا تھا, وہ آ کر بیٹھ گیا, صرف وہ ذکر والوں کی محفل میں بیٹھ گیا, ذکر والوں کی محفل میں بیٹھ گیا, وہ ذکر نہیں کر رہا تھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ جنت کا سوال تو کر رہے تھے نا. کہاں؟ کہ دوزخ سے پناہ تو مانگ رہے تھے. کہاں؟ کہ جنت کا سوال کس لیے کر رہے تھے؟ کہ کچھ سے امید لگا کر رہے تھے. کہ دوزخ سے ڈر کیوں رہے تھے؟ کہ تیرے عذاب اور تیرے خوف سے ڈر رہے تھے. فرمایا میری امید کے لیے جنت اور میرے خوف کے لیے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کہاں؟ کہ جاؤ ان سے کہہ دو ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور جنت تمہارا ٹھکانہ کر دیا ہے. فرما مولا جو آخر میں آیا تھا, فرما جو نیکوں کی محفل میں آ جاتا ہے وہ بھی پھٹکار والا نہیں رہتا, اس کے لیے بھی یہ لکھ دو. اب دیکھیے کہ رب کریم کی جانب سے مغفرت اور بشارت کی میرے دوستو دلیلیں ایسی ہیں, دریچے ایسے کھلے ہوئے ہیں, اب ہم صرف سن بھی نہیں سکتے. تو اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم دین کو سن تک نہ سکیں, اللہ ہمیں ایسوں میں نہ رکھے بلکہ سننے والوں میں رکھے, اور پھر اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. مسلم شریف کی حدیث سے ذرا غور سے سن لیجئے گا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور جب یہ آیت اتری الہاکم التکاثر تلاوت کی گئی تو آپ نے فرمایا اے ابن آدم, اللہ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال, اے ابن آدم تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کو تو نے کھا لیا, جس کو تو نے, یہ میرے آقا کے جامع کلم ہے. اتنی پیاری نصیحت آپ کو کہیں نہیں ملے گی, بڑے سے بڑا نفسیات داں ہوگا وہ اتنی خوبصورت انداز میں نفسیاتی تربیت نہیں کر سکتا جس انداز میں میرے آقا کرتے ہیں. میرے آقا سے بڑا نفسیات کا ماہر کوئی نہیں, میرے آقا سے بڑا سرشت کا ماہر کوئی نہیں, میرے آقا سے بڑا فطرت کا جاننے والا کوئی نہیں. اس لیے لوگ اقوال زرعی پڑھتے تو ہیں, میں نے پڑھنا ہے تو پھر مصطفیٰ کے قول کو پڑھیں, پڑھنا ہے تو میرے آقا کے قول کو پڑھیں. سگا فرماتے ہیں ابن آدم تو کہتا ہے میرا مال میرا مال, تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا. کتنے پیارے انداز میں نصیحت, دیکھیں کس انداز میں جکڑا جا رہا ہے اور بندہ خود کھینچے چلا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے, اس سے راہ فرار نہیں, اس میں کذب نہیں. فرمایا جو تو نے کھا لیا جس کو فنا کر دیا, یا تو نے جس کو پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا, یا تو نے جس کو صدقہ کر کے ختم کر دیا, وہی تیرا مال تھا, اس کے علاوہ کوئی تیرا مال نہیں ہے. صحیح بخاری شریف کے حدیث سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت انس اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادی بھی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں تو ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو جائے اس کا منہ مٹی کے سوا ہرگز کوئی چیز نہیں بھر سکتی. میرا آقا کہتے ہیں اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا. فرمایا انسان لالچ تو کرتا ہے, اس کی لالچ کو صرف مٹی بھر سکتی ہے, لیکن فرمایا ہاں آگے بشارت بھی دے دی کہ جو توبہ کرتا ہے رب کریم توبہ کرنے والوں کی توبہ کو رد نہیں فرماتا ہے. اس آیت کا دوسرا جملہ بھی گویا کہ بڑے قابل غور ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کل سوف تعلمون ثم کل سوف تعلمون کل لو تعلمون علم الیقین. فرمایا ہرگز کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنے انجام کو جان لو. یہاں پر ایک نقطہ قابل غور ہے, اس کو توجہ سماعت فرما لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں سے مراد قبر ہی ہے, لیکن جو علم الیقین کی بات آئی ہے اس کو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تم مال کی کثرت پر فخر نہ کرو, اور کیونکہ اس کو فخر کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا. اور جو یہ فرمایا کاش تم علم الیقین کے ساتھ انجام دیتے, تو یہ علم الیقین کیا ہوتا ہے تو غور سنیں, کسی خبر کو سن کر, کسی بات کو سن کر اور دلائل کے ساتھ اس میں غور و فکر کرتے ہیں. یقین تین قسم کا ہوتا ہے, ایک بات آپ نے سنی اور اس کے دلائل پر آپ نے غور و فکر کیا تو اس کو کہتے ہیں علم الیقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. اور پھر کسی چیز کو آپ نے خود دیکھ لیا اور دیکھ کر اس پر یقین کر لیا تو یہ ہوا عین الیقین. اور کسی چیز کو آپ سنتے بھی رہے دیکھتے بھی رہے لیکن اس پر تجربہ کر گزرے, آپ جب تجربہ کر گزرے ہو تو یہ حق الیقین ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اب اس میں ایمان کے درجے بھی بن گئے. ایک ہمارا ایمان ہے, ایک صحابہ کا ایمان ہے, اور ایک میرے مصطفیٰ کریم کا ایمان ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ دلائل ہم تک پہنچے ہیں, خبریں ہم تک پہنچی ہے, خبریں ہم تک پہنچی, اس دلائل میں غور و تحمس کر کے ہم ایمان لائے, تو ہمارا ایمان علم الیقین ہے. صحابہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے وحی کو اترتا وہ دیکھا ہے, اور پھر وہ ایمان لے کر آئے, ان کا ایمان عین الیقین ہے. ایمان کس پر لانا تھا؟ رب پر. مصطفیٰ نے رب کو دیکھ لیا ہے, آپ کا ایمان حق پر یقین ہے. آپ کا ایمان کیا ہے؟ اس لیے دیکھیں میرے آقا کلمہ کیا پڑھاتے ہیں؟ اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. کیا میرے آقا کہتے ہیں؟ اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. جتنے نبی آئے انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا, انہوں نے خبر کی بات کی ہے. میں خبر تمہیں دیتا ہوں اللہ ایک ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اس لیے کہ انہوں نے خبریں دی ہیں, مصطفیٰ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو یہ سید عالم کے ایمان کی سب سے بڑی بلندی ہے. اس لیے میرے آقا کو خدا نے جتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے, وہ ایمان کی بلندی بھی اتنی بڑی عطا فرمائی ہے. نہ امتی صحابہ کے برابر ہو سکتا ہے, نہ ساری خلق مل کر مصطفیٰ کے برابر ہو سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا فرمایا. اب آگے چلیے, اللہ فرماتا ہے ثم لتر, آگے جو اس آیت سے متصل اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا لتربن الجحیم, یہ آخری آیت کی میں تشریح کر دوں تاکہ آیت مکمل ہو, تم ضرور جو ہے جہنم کو دیکھو گے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا مومن جہنم کو دیکھے گا؟ تو علماء نے کہا کہ یہاں سے کفار مراد ہیں. کون مراد ہے؟ لتربن الجحیم. کون مراد ہے؟ مل کر کہنا, کون مراد ہے؟ کفار مراد ہے, اور وہ مراد ہے جو ایمان ساتھ نہ لے جا سکا. فرما مسلمان کون ہے؟ تو فرما مسلمانوں کی شان یہ کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون, کہ خدا انہیں جہنم سے کوسوں دور رکھے گا. پھر پوچھا گیا یہ جو جہنم کا عذاب آیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ڈالا تو جائے گا اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے, لیکن اتنی جلدی ڈال کر گزار دیا جائے گا, نہ اس کو خبر ہوگی نہ کسی کو خبر ہوگی. فرمایا امت مصطفیٰ پر کرم ہے. اور جو یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ مریم کی جو آیت ہے آیت نمبر 71 کے اندر, وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ تم میں سے ہر بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کا معنی حضرت جابر کہتے ہیں ورود جو ہوگا وہ تو کافر کا ہوگا, لیکن فرمایا مومن کو صرف جہنم کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا. کہنا سبحان اللہ, یہ میرے آقا کا صدقہ ہے, کہیں سبحان اللہ. میں اعتدال کی بات کر رہا ہوں, نہ ڈرانا ہے نہ محض امید دلانا ہے, امید اور ڈر. اور جو امید ہے تو پھر دیکھیں بشارتیں ہیں بھی کیسی. فرمایا صرف جہنم کے منہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا, جہنم میں کے سامنے حضرت جابر کہتے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور بہت سے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن کون؟ جو ایمان لے جائے گا. ہے یہ مومن کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایمان لے جانا ایک بہت بڑی بات ہے. ایمان ساتھ ساتھ لے جانا بڑی بات ہے. بعض بوستانی کو جو بچے نے کہا تھا نا کہ آپ کی داڑھی زیادہ عزت رکھتی ہے یا بیل کا دم زیادہ عزت رکھتی ہے, یعنی بیل کے دم کی زیادہ قدر ہے یا آپ کی داڑھی کی؟ بایزید بوستامی عارف باللہ ہے. آپ نے اس بچے کو جھاڑ نہیں دیا, بھگایا نہیں, بلکہ جو عارف ہوتے ہیں وہ ہر بات میں غور کرتے ہیں, وہ ہر بات میں فکر لیتے ہیں. کہتا بچہ تو ہے لیکن بات بڑی پتی کر دی, پتے کی کر دی. کہا بیٹا تو یہ کہتا ہے کہ بیل کے دم میں زیادہ اس کے بال کی زیادہ افضلیت ہے یا داڑھی کی؟ کتنے خوبصورت جملے ہماری اصلاح کے لیے کہے ہیں, غور سنیے گا. فرماتے ہیں بیٹا اگر ایمان لے گیا تو میری داڑھی افضل تھی, ایمان اگر ساتھ لے گیا تو میری داڑھی افضل تھی, اور فرمایا اگر ایمان نہ لے جا سکا تو پھر یہ بیل کا جو دم ہے یہی اچھا تھا, کہ خدا اس پر وہ چیزیں باز پورس کے متعلق نہیں لہائے گا جو اللہ مجھ سے پوچھے گا. یہ ہماری صلاح کے لیے بہت بڑی بات ہے میرے دوست. ایمان اپنے ساتھ لے جانا, ایمان لے جانا, اور ایمان ساتھ میں جائے گا کیسے؟ ایمان لانے کے بعد اس کی حفاظت کے انتظام رکھنا, ہمیشہ اپنے آپ کو اس محفل کے ارد گرد رکھنا جہاں مصطفیٰ کی توصیف و ثنا ہوتی ہو, جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہو, جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہو. اور عمل کی عمارت سے, جو اللہ کے رسول نے تعلیم دے دی ہے, اس عمل کی عمارت سے زبردست ایک فصیل بنا لی جائے کہ شیطان اندر آ نہ سکے. اس لیے کہ ایمان خزانہ ہے, جو قلعے میں قید رہے گا تو محفوظ رہے گا, دروازے کچے ہو تو شیطان قبضہ کر لے گا. تو دیواریں اس کی نیک اعمال ہیں, دیواریں اس کی نیک اعمال ہیں. اندر جو خزانہ پڑا ہوا ہے وہ ہے ایمان, اندر جو ہے وہ پرندہ وہ ہے ایمان, اس کا پنجرا جو ہے وہ اعمال ہے. پنجرا جتنا مضبوط ہوگا, پرندہ اس کے مالک کے حوالے کر دیا جائے گا. میرے دوستو اس لیے ضروری ہے, ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. اہل سنت اس کو اجماعی طور پر ذکر کیا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آپ پورا قرآن پڑھ لیجیے, ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل حسنہ کا ذکر ہوتا ہے, عمل صالحہ کا ذکر ہوتا ہے. ایک فرقہ اسلام میں پیدا ہوا جس نے یہ نظریہ رکھا کہ بھائی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایمان پر مغفرت ہوگی. اہل سنت نے اس کو رد کیا ہے, اہل سنت نے اس کو, وہ مرجیہ فرقہ آپ نے سنا ہوگا, مرجیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ایمان کی ضرورت ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. اہل سنت نے رد کیا اس کو, فرمایا نہیں, ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. ہاں عمل ایمان کے مقام پر تو نہیں, ایمان کی فضیلت کو تو نہیں پا سکتا, یعنی اس درجے پر تو نہیں آ سکتا. عمل جو ہے وہ ایمان کا محافظ ہے, عمل جو ہے ایمان کا محافظ ہے, وہ پہرا دیتا ہے کہ شیطان اندر نہ آ جائے, وہ پہرا دیتا ہے کہ شیطان اندر نہ آ جائے. اور عمل ضروری ہے ایمان کے ساتھ, ایمان ہے خدا کی توحید رسالت تمام چیزوں پر, تو ساتھ میں پھر نمازوں کی فرضیت بھی ہے, حلال و حرام کی تمیز بھی ہے, حلال کو اپنانا ہے حرام کو چھوڑنا ہے, یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کے ساتھ شامل ہے. جب جا کر ایمان مکمل طور پر قابل ہوگا. اور آخر میں جو یہ سوال کیا گیا ہے, میں اس بحث کو ختم کرتے وقت ہم اپنے اختتامی ٹائم کی طرف جا رہے ہیں, سارا مجموعہ اس کے اندر آ گیا ہے. باتیں تو ہم نے بڑی بڑی کر لی ہے, بس اللہ اس آیات کی برکت سے, مولا ہم نا تباہ ہیں کمزور ہے, تو ہمیں عمل کی ہمت دے دے, مولا ہمت دے دے. اتنا بڑا مجمع ہے, اس میں بے شمار لوگ ہیں, مجھ جیسے گناہگار بھی بہت ہوں گے لیکن مخلصین بھی ہوں گے اس میں, کہ جو خوف خدا سے اس کو سن رہے ہیں. مولا ان کی برکت سے ہماری اس تمام تگدو اور کوششوں کو قبول فرما لے. یا اللہ جو بشارت ہم نے سید عالم کی زبان پاک سے پیش کی ہے, دراصل وہ تیری بشارت نے تو ہمیں جذبات میں لایا ہے, ورنہ ہمیں کیا پتا تھا, یہ تیری رحمت نے تو ہمیں جذبات میں لایا ہے. اور تیری رحمت میں جو جذبات میں آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے آپ پر نہیں اترا رہا، میری رحمت پہ اترا رہا ہے، میری رحمت پہ اترا رہا ہے. اور جو تیرے خوف سے لرزتے ہیں مولا، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، وہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اور تو خوش ہو جاتا ہے. اور تیرا خوف، خوف تو ایسی چیز ہے میرے دوستو، اگر آپ کسی کو ڈرا دھمکا کر جیل میں بند کر دے اور 6 مہینے کے بعد اس کو چھوڑے تو آپ کے ہاتھ نہیں چومے گا، آپ سے بھاگ جائے گا، اور جہاں بھی بیٹھے گا آپ کے خلاف باتیں کرے گا کہ یہ بہت ظالم ہے، مارتا ہے، قید کرتا ہے، ڈراتا ہے. لیکن رب کا خوف تو ایسا ہے جو اسے ڈرتا ہے اور پیار کرتا ہے، جو اسے ڈرتا ہے اور پیار کرتا ہے، جو اسے ڈرتا ہے اور پیار کرتا ہے. تو خدا کا خوف ایسا ہے جو محبت کی معراج ہے. اصل میں خدا کا خوف ہے محبت. جب محبت کمال کو پہنچتی ہے اور چاہنے والا سچا عاشق ہوتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ڈر لگا رہتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو یہ ناراض نہ ہونے کا خوف جو محب کے دل میں آتا ہے، یہ خوف اصل میں محبت ہی پیدا کرتی ہے اس ذات سے. آپ انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی پیار کے لیے ہر چیز کرتا ہے، پھر ڈرتا بھی کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، جس ٹائم پر پہنچنا ہے پہنچتا ہے، جو خدمت کرنی والدین کی جس طرح دیکھیں کرتا ہے. تو یہ جو ڈر رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ لاٹھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ گرز لے کر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ڈر آ رہا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ محبت ہی اسے آگے بڑھا رہی ہے. یہ محبت ہی آگے بڑھا رہی ہے. تو دراصل خوف خدا محبت کے نقطۂ آخر کا نام ہے. جس کے دل میں خدا کی محبت آ جائے اور کمال کی آ جائے تو اس میں خوف ضرور آئے گا. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، خوف نہ ہو، وہ محبت نہیں ہے. جس کے دل میں خوف ہو، وہی محبت ہے. اس لیے کہ محبت جب جوان ہوتی ہے تو جو کرن پھوٹتی ہے وہی خوف خدا ہے. اس لیے کہ خوف تو بندے کو وحشت ملانے والی چیز ہے، ڈرانے والی چیز ہے. لیکن بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اس کے لیے روتا ہے، بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اس کو یاد کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، میرے ماننے والے محبوب، کہہ دیں کفار کو جو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں نا اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، وہ شدت کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور پیار اب پیار کر رہا ہے یا فراڈ کر رہا ہے، اس میں بھی تو کسوٹی چاہیے نا. تو یہی خوف اس کا توازن ہے، یہی خوف اس کی کسوٹی ہے. اگر وہ رب سے پیار کرے اور ڈرے بھی تو سمجھ جاؤ یہ سچا عاشق ہے. اس لیے کہ جو محبوب سے پیار کرتا ہے، اگر نوٹ پکڑنے کے چکر میں ہے تو صرف وہ لائن میں لگا رہے گا، بعد میں کچھ بھی کرتا رہے. لیکن جو ذات سے محبت کرنے والا ہوگا تو پھر وہ اس کی ناراضگی سے ڈرے گا. اور وہ محبت میں مخلص ہے یا فراڈی، وہ خوف ایسی چیز ہے جو ثابت کرے گی. اگر ڈرتا ہے سمجھ جاؤ سچا عاشق ہے. ڈرتا نہیں، بے باک ہے تو ڈرامے کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. اس لیے کہ خوف ہی ایسی چیز ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اصل حکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی اصلاح خدا کا خوف ہے، سب سے بڑی اصلاح خدا کا خوف ہے. اللہ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ خوف تو دل میں شہد کا چشمہ پھوڑتا ہے، دل میں شہد جیسی مٹھاس آ جاتی ہے کہ جب بندے کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے تو دل اس کے حضور جھکا جھکا جاتا ہے، یہ جھک جھک کے جو دل سجدہ کرتا ہے، یہی محبت ہے. آخر میں عرض کرتا ہوں جو اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نعمتوں کے بارے میں ان سے سوال کریں گے، نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. اس کی کیا حقیقت ہے اس کو ذرا چند جملوں میں آپ سماعت فرما لیجئے. بزرگوں نے اس کے بارے میں جو کہا، حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں امن اور صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں جو کہا گیا نعمتوں کے بارے میں ہم سوال کریں گے. تو فرما امن کے اندر اس نے کتنی عبادت کی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، صحت جب تھی جب کتنا فرما بردار رہا یہ پوچھا جائے گا. حضرت سعید بن جبیر، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے عابد، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں صحت اور فراغت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ فراغت کے وقت میں تو کیا کرتا تھا، اور صحت جب تھی جب تو نے اللہ کے حکم کو کتنا مانا، کیونکہ صحت اللہ کی نعمت ہے، فراغت کے اوقات اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ اور رات کے کھانے کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضرت مجاہد کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن آخر میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھ دیتا ہوں جو تبرانی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ مسعود سے حدیث ہے یہ، اور موجم الصغیر کی، غور سے سنیے، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو سنائیے، اس سے بچے گا کوئی نہیں. داڑھی ہے نہیں ہے، ممبر پر ہے صف میں ہے، مولوی ہے غیر مولوی ہے، کوئی نہیں بچے گا اس سے. سب سے پوچھا جائے گا اس قول کو ذہن میں بٹھائیے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن ابن آدم دو قدم بھی نہیں چل سکے گا کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کتنے؟ ہاتھ اٹھا کر کے کتنے؟ پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب انگلیوں پر گنے اس کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری زندگی اس کا سبق, ہماری زندگی ایک ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کا جواب ابھی لکھنا شروع کر دیں. اگر نہیں لکھیں گے تو زندگی صفحہ پلٹا رہی ہے, ایک ایک صفحہ روزانہ پلٹ رہا ہے. ہم نے اس جواب کی تیاری کرنے کے لیے قلم اٹھا کر زندگی کی اس کتاب کے اوپر یہ جواب لکھنا ہے. فرما پانچ سوالات کے جواب کے بغیر ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھے گا. فرما پہلی چیز, اس نے اپنی عمر, اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کر دیا؟ اپنی زندگی کو مل کر کہیں, اپنی سب مل کر کے اپنی زندگی کو کن کاموں میں خرچ کر دی؟ یہ پہلا سوال ہے. انگلیوں پر اس کو شمار کر لیں, یہ پہلا سوال ہے. اپنی زندگیوں کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ فرمایا دوسرا اس میں یہ ہے, اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گنوا دیا؟ اللہ اکبر, اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر گنوا دیا. دوسری چیز. تیسری چیز, اس نے اپنا مال کہاں سے حاصل کیا تھا؟ اپنا مال اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا, یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز ہے کہ اس نے اپنا مال کن کاموں میں خرچ کیا, اس کا وہ جواب دے گا. پانچویں چیز ہے, اس نے علم تو حاصل کیا تھا, یا اللہ, اس نے علم تو حاصل کیا تھا, اس پر کتنا عمل کیا جواب دینا ہوگا. پانچ چیزیں. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اس کو سن بھی رہے ہیں. اس پر خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم اس کو سن بھی رہے ہیں. پانچ چیزیں ہیں. فرمائیے تمہاری زندگی اس کا جواب لکھے, نہیں لکھے گی جواب کے صفحے پلٹتے چلے جائیں گے, اور یہ پانچ سوالوں کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ پائے گا. یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے, اور جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں مولا کریم ہمارے حالات پر خاص تو کرم فرما دے. یا الہ العالمین, اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها یا رب العالمین. اللہم انا نعوذ بک من الشک والشرک والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب في الاهل والمال والبلد یا رب العالمین. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها یا رب العالمین. ملائک کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ شرم ساری کے ساتھ مولا رمضان کی آخری ساعتوں میں, اس تاک رات میں مولا کریم ہم نے اپنے دلوں کو تیرے قانون سے, تیری تعلیم سے واقف کروا دیا. ہمارے دل میں جو چور بیٹھا ہوا ہے, جو ہمیں ایک ہی طرف لگاتا ہے, ہمیں اس سے, ہم نے اس سے جان چھڑائی, اور ہم نے آج یہ پڑھ لیا کہ ایمان تیرے سے امید اور تجھ سے خوف کا نام ہے. مولا آج ہم نے پڑھ لیا کہ ان پانچ سوالات کی ذمہ داری ہم پر ہے. یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہم نے اپنی جوانی کے لمحات کو تیری نافرمانی میں گزار دی. مولا کریم زندگی تیری نافرمانی میں گزار رہے ہیں. مولا کریم رزق کے حصول میں, اس کے خرچ میں ہم نے کوئی اعتدال نہ برتا. یا الہ العالمین, ہم نے علم حاصل کیا تکبر کے لیے, دوسروں کو دکھانے کے لیے, اپنی واہ واہ کرانے کے لیے, اپنے نام و نمود کے لیے, مناظروں کے لیے, مباحثوں کے لیے. یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, لیکن تو خود کہتا ہے کہ ایک دفعہ توبہ اگر کوئی کر لے صدق دل کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, مولا تو ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے, ہمارے دل تیرے خوف سے لرز رہے ہیں. مولا کریم ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں تیرا خوف ضرور موجود ہے. مولا کریم رات کے اس پہر میں اگر ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں, تو تیری رحمت کی امید نے اور تیرے خوف نے ہمیں یہاں پر لایا ہے. مولائے کریم اتنے دیر جو نشست ہم نے رکھی ہے, تیرے دین کی باتیں جو ہم نے سنی ہے, جو دین کی تعلیم سنی ہے, یا الہ العالمین اس میں تیری ذات سے امید اور تیرا خوف ضرور ہے. مولا اگر ہم تجھ سے امید اور تیرا خوف نہ رکھتے تو ہمیں یہ صادق نصیب نہ ہوتی. مولائے کریم کہیں نہ کہیں تو ہے, مولائے کریم اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہمیں یقین تھا کہ تو دیکھ رہا ہے, تو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں یقین ہے مولا ہم اپنے آپ سے غافل نہیں تو ہم تجھ سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ تو نے خود کہا کہ جو ہم سے غافل ہوا وہ اپنے آپ سے غافل ہوا. مولا ہمیں گناہ کے وقت یقین ہے اور ہمیں پتا تھا کہ تو دیکھ رہا ہے, ہمیں پتا تھا اور پتا ہے کہ تو دیکھ رہا ہے, لیکن پھر بھی مولا ہم نے نفس کی بات میں آ کر اپنے آپ کو ذلیل کر دیا. یا اللہ لیکن تیری توفیق میں, تیرے عرش سے اترنے والے نور میں ہماری دستگیری کی کہ ہم توبہ کے لیے حاضر ہیں. مولا ہماری توبہ قبول فرما لے, مولا ہماری توبہ قبول فرما لے, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. تجھے صدیق اکبر کی استغفار کا واسطہ ہے مولا, تجھے فاروق اعظم کی گریہ زاری کا واسطہ ہے مولا, مولا تجھے عثمان غنی کی تلاوت اور گڑگڑانے کا واسطہ ہے مولا, تجھے مولا علی کے فقر کا واسطہ ہے, مولا علی کی سخاوت کا واسطہ ہے مولا, مولا علی کی خشیت کا واسطہ ہے. غوث اعظم کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, غوث اعظم کی عبادت کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا. ان سچوں کی برکت سے, ان سچوں کی برکت سے مولا ہماری توبہ کو قبول فرما دے. مولا ہم تیری بارگاہ میں نادم و شرمسار ہیں, گناہوں کی درخواست کرتے ہیں مولا, ہمیں نہیں پتا کہ ہم آگے زندہ رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے. یا اللہ ہم تیرے محبوب بندوں کی صفوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم کفر کی موت کو پسند نہیں کرتے, یا اللہ ہم نفاق کو پسند نہیں کرتے, ہم کفر پر لعنت بھیجتے ہیں, ہم مولا کریم ہم نفاق پر لعنت بھیجتے ہیں. یا اللہ اس لیے کہ تو نے اس پر لعنت بھیجی ہے, تو نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. یا اللہ ہم تیرے کلمے پر مرنا چاہتے ہیں, تیرے پیغام توحید پر مرنا چاہتے ہیں, تیرے حبیب کی رسالت اور تیرے حبیب کی محبت اور تیرے حبیب کی تعظیم, تیرے حبیب کے پرچم تلے مرنا چاہتے ہیں مولا. مولا کریم ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دے. یا اللہ, یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما دے. مولا کریم جو ہماری زندگیاں چل رہی ہیں, جو گزر گئی وہ تو غفلت میں گزری, یا اللہ اس غفلت کا عذاب ہماری زندگی میں نہ عطا فرما. مولا مولا کریم وہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں اس کا عذاب ہماری زندگی میں نہ دے. مولا ہم بہت کمزور اور ناتواں ہیں, ہم تو تیری رحمتوں کو لے کر بھی تیری عبادت نہ کر سکے, تو مولا تیرے عذاب کو سہ کر تیری عبادت کیسے کر سکیں گے. یا اللہ تیرے امتحان کے لائق ہم نہیں ہیں, مولا ہم پر اپنی کریمی کی چادر ڈال دے, ہم پر اپنی کریمی کی چادر ڈال دے. یا اللہ ہم پر اپنی رؤوفیت کی چادر ڈال دے, تو ستار ہے ہمارے گناہوں پر چادر ڈال دے. مولا مولا کریم تو غفار ہے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا الہ العالمین مولا کریم جو گناہ ہم نے کی صدق دل کے ساتھ ہم کہتے ہیں مولا ہمیں معاف فرما. ہماری آنے والی زندگی کو مولا کریم ہم نا تباہ ہے کمزور ہے, مولا کریم ہمارے دل زندگی کو ایسی راحت والی کر دے کہ ہم تیرے دین پر جمے رہے. مولا یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مولا, لیکن تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں, اپنی کمزوریاں تجھے نہ بتائیں تو کس کو بتائیں. مولا اپنے جذبات تجھے نہ بتائیں تو کس کو بتائیں. مولا زبان سے ہم کچھ کہیں تو دل کو بھی دیکھتا ہے. مولا تیرے سامنے زبان سے حق نہ کہیں تو کس کو کہیں, جھوٹ تو اس کے سامنے بولیں جو دل کو نہیں دیکھتا. تیرے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے مولا, تو دل کو دیکھتا ہے. سچ کہتے ہیں مولا, ہم پر خاص کرم فرما دے, ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے. جتنی زندگی کے اوقات ہمارے باقی ہے اپنی محبوب کی محبت اطاعت اتباع تعلیم کے تحت گزرنے والے بنا دے. مولا مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, جن کی گناہ مولا کریم جن کے روزے تیری بارگاہ میں مقبول ہو گئے. مولا ہم بھکاری ہیں, ہم رسوا ہیں, ہم ذلیل ہیں تیرے دربار میں مولا, اور جو اچھا تھا اس کے صدقے ہمیں بھی دامن عاطفت میں لے لے مولا, ہمیں بھی مولا کریم دامن رحمت میں لے لے مولا.
جس کو تُو نے دامن رحمت میں لے کر مولا جس کے گناہ معاف کر دیے مولا, ہم گندے ہیں ذلیل ہیں خوار ہیں مولا, وہ تو اچھا ہے مولا اس کے صدقے ہمیں بھی اپنے دامن کرم میں لے لے مولا, اپنے دامن رحمت میں لے لے مولا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. لیلۃ القدر کی شب ملائے کریم آج نہیں میرے آقا کے دور سے شب میں شب گزاری میں لوگ مصروف رہے, جن کے سجدے مقبول ہوئے مولا ان کے صدقے ہمارے سجدے بھی مقبول فرما لے. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی اپنی گندی زبان سے پڑھی لیکن کلام بہت پاکیزہ تھا, کلام حق تھا مولا. یہ میں نے کیا پڑھی, یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے, یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ذکر کیا ہے, محدثین نے آگے لایا ہے. سچوں کی پیارے پیارے تیرے مقبول بندے جن کو دیکھ کر تیری ذات فخر کرتی ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا مولا, مولا ہم نے پڑھ دیا ہے, مولا کریم ہمیں محروم نہ کرنا, مولا ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے, مولا ان کے نالائن کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ تو ایسا غنی ہے اور ایسا جواد ہے مولا کہ جب تو بارش برساتا ہے تو ہریالی پر بھی برساتا ہے, بنجر پہ بھی برساتا ہے. مولا کریم جن نیک لوگوں پر تیری رحمت کی بارش ہوئی ہم گندوں پر بھی برسا دے مولا, ہم گندوں پر بھی برسا دے. تیری رحمت تو یہ ہے مولا کہ تو خوش زمین کو بھی لالہ زار کر دیتا ہے, گلے گلزار کر دیتا ہے. ہمارے اجڑے ہوئے دل کو اپنی عبادت سے گلے گلزار کر دے مولا, ہمارے دلوں کی بیابانی اور نحوست کو اپنی یاد سے معمور کر کے آباد فرما دے مولا. مولا ہمارے والدین کو بخش دے مولا, مولا ہمارے ماں باپ کو بخش دے, مولا ہمارے والد کو بخش دے. ہماری جتنی مولا کریم ہمارے والدین ہمارے اجداد اور جتنے ہمارے جدات ہیں تمام کی مغفرت فرما دے مولا. مولا کریم ہمارے بچوں کو بخش دے, ہماری آنے والی نسلیں جو قیامت ہوگی مولا ان کے لیے بھی مغفرت کو مقدر فرما دے مولا. مولا ہمیں با ادب لوگوں میں رکھ, مولا کریم بدبختوں سے بچا دے, بدبختی سے بچا دے مولا. ہمارے بچوں کو اور قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری اولادوں کو بدبختی اور بدبختوں سے بچا لے مولا. مولا کریم ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی تجھ سے جتنا مانگا جائے مولا کریم کم ہے, تو اور عطا کرنے والا ہے. مولا کریم تیری شان ہے, یمحو اللہ ما یشاء, اس میں تو جسے چاہتا ہے لکھ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. مولا ہم سے اور قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولادوں سے بدبختی اور شقاوت کو مٹا دے مولا, تمام کو سعیدوں میں شمار فرما دے, ہمیں بھی اپنے مطیع بندوں میں شمار کر لے, ہماری اولادوں کو بھی مولا کریم اپنے محبوبوں کے عشق میں گرفتار کر لے, مولا کریم اپنی محبت کا اسیر بنا لے, اپنی عبادت اور تعلیم کا محافظ بنا لے. مولا کریم ہمارے والدین کی قبروں کو گل گلزار فرما دے, ہمارے اساتذہ کی قبروں کو گل گلزار فرما دے, ہمارے رشتہ داروں کی قبروں کو گل گلزار فرما دے. مولا شیطان ابلیس سے بچا لے مولا, یہ بہت طاقتور بن کر ہمارے پاس آتا ہے لیکن مولا ہمارے ہاتھ میں ان لوگوں کا دامن عطا فرما جن پر ابلیس کا زور نہیں چلتا. ہمارے ہاتھوں میں داتا صاحب کا دامن دے دے مولا, خواجہ صاحب کا دامن دے دے مولا, بہاؤدین زکریہ کا دامن دے دے مولا, بابا فرید کا دامن دے دے مولا, مولا کریم اولیاء کاملین صحابہ کرام کا دامن دے دے مولا. یہ دامن جس نے تھام لیا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. مولا شیطان ابلیس سے بچا, شیطان انسان سے بچا, اپنے قہر و عذاب سے بچا. مولا کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, گلی گلی کوچے کوچے ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں, ٹی وی کا چینل ہو یا انٹرنیٹ کی بھرمار ہو, جگہ جگہ پر ایمان کے لٹیرے ڈاکو. مولا کریم اچھے اچھے لباس پہن کر قرآن کا نام لے کر مولا کریم ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں. مولا کریم ہمیں قرآن کی اسی تعلیم پر رکھ جس پر صراط الذین انعمت علیہم والے لوگ موجود تھے. مولا کریم ہمیں اجماع کے ساتھ جوڑ دے, ہمیں سباد اعظم کے جار جوڑ دے, نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. مولا کریم اس راستے پر ہمیں لگا دے, مولا کریم ہمیں اس راستے پر لگا دے, جو ہمیں بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے مولا. مولا کریم جو اس مجمع میں بیٹھے ہیں جس تکلیف میں مبتلا ہیں مولا کریم تمام کی تکالیف کو دور فرما دے مولا. مولا کریم جو پریشانی حال مبتلا ان کی پریشانی کو دور فرما, جو اولاد کے حوالے سے, جو رزق کے حوالے سے,
جو فکر کے حوالے سے، جو صحت کے حوالے سے، جو دیگر معاملات کے حوالے سے متفکر ہے، مولا کریم ان کو تشریف عطا فرما دے، مولا کریم ان کو دلوں میں تسکین و تمانیت و سکون عطا فرما دے، مولا جو حضرات دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے یا اللہ ان کی نیتوں کو تو بہتر جانتا ہے، مولا کریم اپنا خاص کرم فرما دے، مولا کریم ہمارے روزے ٹوٹے ٹوٹے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم اس مجمع میں ہم اپنے آپ کو شرمسار بنا کر کہتے ہیں یا اللہ ہم نے عزت والا لباس پہنا ہے، لیکن یہ جملے تیرے لیے کہہ رہے ہیں مولا کہ ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، روزوں میں مولا کریم ہم سے جو گناہ کے کام ہوئے یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، مولا کریم تیرے محبوبوں کا ذکر ہے کہ ایک شخص بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک حج کرنے جاتا اور جب بھی کعبے کے دروازے پر پہنچتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں تیرے لیے، تو تیری جناب سے آواز آتی لا لبیک، تیری حاضری میں قبول نہیں کرتا، تو مولا اس گناہگار نے کہا یا اللہ میں کہتے رہوں گا اس لیے کہ میں اور کس کے حضور جا کر کہوں میں حاضر ہوں، مولا میں تیرے حضور ہی حاضر ہوں، مولا میں تیرے حضور ہی حاضر ہوں، کس کے پاس جائے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مولا تیرے سوا کس کے دربار میں جائیں، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، مولا کریم ہم دیکھ رہے ہیں گناہوں کی سزا کی وجہ سے ہمارے معاملات سکڑتے جا رہے ہیں، مولا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا عذاب ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہماری اولاد کی صورت میں تکلیفیں ہمیں پہنچ رہی ہے، مال کی صورت میں تکلیفیں پہنچ رہی ہے، مولا کریم دوستوں کی صورت میں تکلیفیں پہنچ رہی ہے، یا اللہ ہمیں سب پتا ہے یہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمیں سب پتا ہے، یا اللہ تو کرم فرما، مولا ہم بہت کمزور ہیں، ہم پر رحم فرما دے، مولا ہمیں ہم پر رحم فرما، ہمیں دنیا کے ان تمام عذاب سے محفوظ فرما دے، مولا قیامت کے عذاب سے بھی مولا محفوظ فرما دے، مولا کریم جتنے بھائی یہاں پر جمع ہوئے ہیں میرے، مولا کریم میں تو تقریر کرنے آیا تھا، یہ تو سننے آئے تھے، مولا ان کے سب کے میری حاضری بھی قبول کر لے، مولا میری تو ڈیوٹی تھی، یہ تو تیری رضا کے لیے آئے، مولا ان میں جتنے لوگ آئے ہیں تیری رضا کے لیے ان کے سب کے ہم تمام کا بیڑا پار کر دے، مولا ہمیں پھر تیری رضا کے لیے ہی درس دینے کی توفیق دے، مولا تیرے خوف میں ہی تقریر کا جذبہ دے، مولا تیرے ہی یاد میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، مولا جس پیاری پیاری نیتوں کو لے کر یہ گھر سے آئے مولا یہ تو مقبول ہے، مولا کریم ان کے صدقے ہمیں بھی مقبول فرما دے، میرے بھائی محمد حنیف معرفانی کو مولا دونوں جہانوں کی خوشی عطا فرما دے، اس مجاہد کو دونوں جہان کی خوشی عطا فرما دے، ان کے والد محمد طاہر معرفانی کے درجات کو بلند فرما دے، میرے آقا میرے مولا حضور شیخ الاسلام، میرے آقا میرے مولا حضور شیخ الاسلام، میرے آقا میرے مولا حضور شیخ الاسلام سیدنا عبدالجلیل نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما دے، مولا کریم سلسلہ مجددیہ کے سارے بزرگوں کے دریات کو بلند فرما دے، ان کی روحوں کا اس کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں، میرے بھائی محمد طاہر معرفانی کو، ان کے تمام بھائیوں کو، ان کی تمام بہنوں کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو، مولا کریم ان کے بچوں کو، مولا کریم دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، جو تیرے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں ان کی دنیا سجا دے مولا، ان کی آخرت سجا دے مولا، جو تیرے دن میں بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، اسٹیج پر اس وقت میرے جتنے بھائی بیٹھے ہیں ہر شخص اپنے اپنے حوالے سے آیا ہے، مولا کریم اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے آیا ہے، ذکر کی محفل کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، یہ ناخواہ ہیں ان کو اللہ صحت دے، مولا ان کی تمام دینی مرادوں کو پورا فرما دے، ہمارے گوھر صاحب کی تمام دینی مرادوں کو پورا فرما دے، مولا کریم میرے سامنے جو مجمع میں جو میرے بھائی موجود ہیں تمام کے درجات کو بلند فرما دے، مولا کریم اس ہال کو آپریٹ کرنے میں ہمارے یونس بھائی جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، مولا کریم ان کے والدین کو غریب کر رحمت فرما دے، ان کے بچوں کو ان کا فرمان بردار بنا دے، انہیں دین کے لیے مزید مستعد بنا دے، مولا کریم ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرما لے، جان مال کی حفاظت فرما لے، مولا کریم اس وقت جو میرے دل میں ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، جو اس وقت میری آنکھوں میں ہیں میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے, اور مولائے کریم جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے تمام کے درجات کو بلند فرما دے, جن کے درجے بلند ہوئے اس پاکیزہ شخصیت کی برکت سے ہم تمام کو گلے گلزار فرما دے. مولا اہل سنت و جماعت پر خاص کرم فرما دے. مولائے کریم مسلک اعلی حضرت کا بول بالا فرما دے. مولائے کریم حب مصطفی میں, حب رسالت میں, مولائے کریم جو ہمارے مشائخ, ہمارے اولیاء, ہمارے علماء جس انداز میں دین کے محاذ پر پہرا دے رہے ہیں, یا اللہ ان کی ہمت میں, عمر میں, عمل میں, ایمان میں برکت عطا فرما دے. ان کے الفا احباب میں, ان کے مریدوں میں, ان کے متقلین میں, ان کے محبین میں اضافہ فرما دے. مولائے کریم اس پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما دے. مولائے کریم اس ملک کو رہتی دنیا تک آباد رکھ. مولا مولائے کریم نے تیرے محبوب کے ذکر کے لیے آزاد کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مولائے کریم یہ صدائیں تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے اور یہ ملک منصہ شہود پر آیا ہے. مولا اس ملک کو آزاد رکھ. اس ملک میں جو وفادار لوگ ہیں, جو اس ملک کو سنوارے ہوئے ہیں, مولائے کریم ان کے حوصلوں کو اور جوان کر دے. مولائے کریم ان کے اندر اور پختگی عطا فرما دے. مولائے کریم حرمین شریفین کے تقدس میں مزید اضافہ فرما دے. بیت اللہ مسجد نبوی کی حفاظت فرما دے. مولا مولائے کریم بغداد کو آزادی نصیب فرما دے, وہاں امن عطا فرما دے. مولائے کریم با ادب ہو کر ہمارے آقاؤں کے آقا سرکار غوث اعظم کے دربار پر حاضری کا شرف عطا فرما دے. مولا مولائے کریم ملک کے شام کی سرزمین پر جتنے اہل بیت, جتنے صحابہ رام فرما رہے ہیں, ان کے مزاروں کے اور ان کے مقام و عظمت کو, شرف کو اور بلند فرما دے. مولا پوری دنیا میں جتنے مسلمان آباد ہیں, مولا ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. مولائے کریم پاکستان میں بسنے والوں کو زمینی آسمانی تمام ناگہانی مصیبتوں, زلزلے, طوفان, آفات سے محفوظ فرما دے. مولائے کریم اور ہمیں اتنا نیک بنا دے کہ جب ہم دعا کریں تو تیری بارگاہ میں مستجاب ہو جائے, قبول ہو جائے. لیکن مولا ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک کے حج مقبول ہونے کی وجہ سے سب کا حج مقبول ہو جاتا ہے, ورنہ ہم تو شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, الحاج کہلانے کے لیے جاتے ہیں, حاجی کہلانے کے لیے جاتے ہیں. ایک پیارا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. مولا اس روئے زمین پر جتنے مولا کریم تیری بارگاہ میں جو آج جو ان کے ساری کے ساتھ خلوتوں میں, سجدوں میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں, مولا کریم ان کے اخلاص کے آنسو کا صدقہ دیتے ہیں. اور تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ ان نیکوکاروں کے آنسو جب زمین پر گرتے ہیں تو زمین سے عذاب ہٹ جاتا ہے. مولا ان پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. مولا ہم پر کرم فرما, ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ, ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. مولا ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ. موسا اللہم تب علینا قبل الموت وہون علینا شدت الموت وارحنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت یا خالق الحیات والموت. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. دعا فرمائیے. ہمارے کچھ لوگوں نے کاروبار شروع کیا, بھائیوں نے, ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے. جتنے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں تمام کے کاروباروں میں برکت عطا فرمائے, ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرمائے. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. آخر میں دعا فرمائیے. یہ درس تعلیم و تربیت جو جاری ہے, اللہ ہمیں آخری وقت تک اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی رضا کے لیے ہمیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا ہمیں امتیازی مقام عطا فرما دے, سرفرازی والا مقام عطا فرما دے. اس نیت کے ساتھ کہ جو دعائیں ہم نے کی وہ قبول ہوئی, اللہ سے جب دعا کرو تو اس یقین سے کہو کہ اللہ نے قبول فرما لی ہے. کچھ دعائیں وہ ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں, کچھ وہ ہیں جس سے ہمارے بلاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے, کچھ وہ ہے جو قیامت کے لیے ہماری مغفرت کے لیے رکھا جاتا ہے, لیکن ہوتی ضرور قبول ہے, ہوتی ضرور قبول ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ ہمیں یقین ہے کہ دعائیں مقبول ہوئی ہیں. اب اس یقین کے ساتھ کہ جو ہم نے دعائیں کی وہ مقبول ہوئی ہیں, یقیناً ہوئی ہیں سرکار کے وسیلے سے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم نے اسی سے مانگا ہے, ہم نے اسی سے مانگا ہے, اسی کو دکھایا ہے, اسی کو جتلایا ہے, اسی سے امید لگائی ہے، اسی سے خوف کی، خوف بھی اسی سے ہے، امید کی لو بھی اسی سے ہے، دے گا بھی وہی، اسی کو لبے کہہ کر ہم نے حاضری کے لیے کہا ہے، ہم اس کی رحمتوں پر، ہم اس کی رحمت پر اتراتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرور بخشے گا، وہ ہمیں ضرور بخشے گا، اس لیے کہ اس نے ہمیں بخشش کی دعا کی توفیق دے دی ہے، اس نے ہمیں مغفرت کی دعا کی توفیق دے دی ہے۔ اس امید کے ساتھ اپنے بچوں، اپنے والدین سے زیادہ محبت کو اپنے دل میں لائیے اللہ کے لیے، ہر شے سے زیادہ پیار لائیے اللہ کے لیے۔ ماں تو قیامت میں بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، لیکن اللہ کے محبوب، اللہ کی محبت کا اظہار اس کے محبوب سے ہوگا، وہ بھاگ بھاگ کر اپنے امتیوں کو سینوں سے لگا رہے ہوں گے، وہ گرتوں کو اٹھا رہے ہوں گے، جن کی بیڑیاں بند گئی ان کی بیڑیاں کاٹ رہے ہوں گے، جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اللہ سے بخشوا کر اسے جنت کی طرف لا رہے ہوں گے۔ جب تک سارے جنت میں نہ جائیں گے وہ بھی نہ جائیں گے۔ ایسا محبوب، جب خدا نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا تو خدا کیسا پیار کرتا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ مل کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔